الذین اذا ذکروا بها، وہ کہ جب وہ ان کے ذریعے سے نصیحت دلائے جاتے ہیں، ہا کی ضمیر آیات کے لیے ہے، اذا ذکروا بها جب وہ نصیحت کیے جاتے ہیں ان آیتوں کے ساتھ، یعنی جب ان کو ان آیتوں کے ذریعے سے نصیحت کی جاتی ہے یا یاد دلائی جاتی ہے بات وکرہ کا، یہ معنی بھی ہو سکتا ہے آخرت کی نتائج کی، خرو سجدن، تو وہ گر پڑتے ہیں سجدہ کرنے والے ہوتے ہوئے، خرا یا خرو گرنا، اوندے منہ گرنے کے لیے یہ آتا چاہے کس طرح سے بھی ہو، لیکن پھر سجدن ساجد کی جمع ہے اور حال آیا ہے، وہ سجدہ کرنے والے ہوتے ہوئے گرتے ہیں، یعنی سجدے میں جا گرتے ہیں، بمحاورہ ترجمہ تو یہ ہوگا سجدے میں گر جاتے ہیں، وسبحوا، اور وہ تسبیح بیان کرتے ہیں، یہ بھی ماضی کا صیغہ، لیکن وہ جو آیا ہے نا اللہ زین میں کچھ معنی شرط کا پیدا ہو جاتا ہے، اس وجہ سے ترجمہ حال سے کر سکتے ہیں، وسبحوا بحمد ربہم، اور تسبیح بیان کرتے ہیں وہ اپنے رب کی حمد کے ساتھ، یہ لفظ سبحا بحمد ہی کا معنی ایک تو یہی کیا جاتا ہے کہ اللہ کو سارے عیبوں سے خالی قرار دینا، سبحا تو یہ ہے اور حمد میں نے سارے خوبیوں سے بیان کرنا، بعض کہتے ہیں کہ جس طرح سے اللہ نے اپنی حمد بیان کی ہے اسی کے ساتھ تسبیح بیان کرتے ہیں، وہم لا یستکبرون، اور وہ تکبر اختیار نہیں کرتے، یہ ان صحیح مومن بندوں کی کہ اللہ کی آیات سن کر ان پہ ان میں عز و انکسار پیدا ہوتا ہے، تکبر نہیں ان کے پاس ہوتا جاتا، تتجافا جنوبہم عن المضاجع، اوپر رہتے ہیں ان کے پہلو، تتجافا جیم فے واو جفا یجفو، جس کے میں نے کسی کو درشتی سے پیش آنا، خود جفا کا لفظ بھی اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، ظلم جور اور جفا کھردرا پن ان معنوں میں، اس طرح سے تتجافا باب تفاعل ہے جیم فے واو سے، اصل میں تھا تتجافا وہ، یعنی تتفا آلو، پھر وہ جو واو ہے وہ یہ میں بدل جاتی ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں الگ رہنا، باب تفاعل
الگ رہنا،
تجافا وہ، تجافا وا بنا نا، تجافا تجافا یا تجافا، پھر یہ کہ یہ تے آئی کیونکہ جنوب جمع مکسر ہے، یہ ایک تے گر بھی سکتی تھی اگر ہم اس کو پڑھیں نا، تجافا جنوب ہوم تو یہ ٹھیک ہوتا کیونکہ دو تے جمع ہوئی ہیں، لیکن یہاں قرآن میں اس طرح سے آیا، ان کی سائڈ ہے جنوب جنب کی جمع ہے، ان کے پہلو الگ رہتے ہیں، اوپر رہتے ہیں الگ رہتے ہیں،
یہ
سلاسی سے بھی جفا یجفو، اس کے معنی سختی کرنا، درستی سے پیش آنا، یہ معنی ہے سلاسی میں، تو اور بھی معنی ہوتے ہیں سلاسی کے بھی، کی تو کئی معنی ہوتے ہیں، بہرحال یہ معنی جفا، تو جفاتن اوراتن پڑا ہوگا آپ نے کئی حدیث میں شاید آیا،
ہاں جی
ہاں اس میں آتا نا، جفات جافی کی جمع تو بنے گی نا، جفات نورات یا حفات ہے، حفات حفات ننگے پیر والے کو کہتے ہیں، حیفے پھر وہ یہ ہوتا ہے یار، حیفے یہ میں وہ ننگے پیر رہنے کا معنی ہوتا ہے، حافل اس کی جمع حفات ہے، تو جو جفا جو ہے اس کے معنی جفا یجفو کے معنی تو درستی سے پیش آنا ہوتا ہے یا درستی کرنا، خردرے پن کا مظاہرہ کرنا، لیکن تتجافا تفاعل کے معنی الگ رہنے کا معنی ہوتا ہے، ان کے پہلو الگ رہتے ہیں، ان المضاجع عن کے سلے کے ساتھ یہ معنی پیدا ہوتا ہے، تجافا عن، عن ہے ہی لفظ، یہ سلے ہی ایسا کہ عموماً جہاں یہ لگتا ہے الگ ہونا مڑ جانا، ان معنوں میں آتا ہے معنی پیدا کرتا ہے، مضاجع مضجع کی جمع ہے، مضاجع لفظی معنی ہے مضجع، دجع یدجع لیٹنا بستر پر، اور اس سے مضجع ہے لیٹنے کی جگہ، پھر ان المضاجع لیٹنے کی جگہوں سے الگ رہتے ہیں ان کے پہلو، یہ ہے لفظی ترجمہ، مضاجع میں نے قتل گاہ بھی آیا تھا جہاں آخر پہ لوٹ کے لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم سورۃ آل عمران میں آیا تھا، تو مضجع لیٹنے کی جگہ کو کہتے ہیں، بستر اور خوابگاہ مراد ہے یہاں، ان کے پہلو اپنے خوابگاہوں یا بستروں سے الگ رہتے ہیں، یوں ہوگا لفظی ترجمہ، یعنی وہ سوتے کم ہیں، اور مراد ہے رات کی عبادت کرنا، کہ رو سوتے کم ہیں، یہ دوسری جگہ چوتھے پارے میں آیا تھا نا، وقلیل ما یہجعون، وہی مضمون یہ ہے، یدعون ربہم پکارتے ہیں، یا یہ حال ہوگا اس حالت میں کہ وہ پکار رہے ہوتے ہیں اپنے پروردگار کو، خوفم و تمان مفعول لہو بھی ہو سکتا ہے اور حال بھی ہو سکتا ہے، خافعین خائفین و تامعین، اور یا کہیں کہ بوجہ خوف اور بوجہ طمع، لالچ بھی ہے، کچھ امید بھی ہے، خوف بھی ہے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ، اور وَيُنفِقُونَ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور خرچ کرتے ہیں اس میں سے جو ہم نے ان کو عطا فرمایا. تو یہاں صحیح مومنوں کی کچھ یہ صفات ہیں. صوفی آگے یہاں بھی باتیں تو بڑی مزیدار ہوتی ہیں، یہ تو تصوف خراب ہو گیا نا، لیکن اصل جو تصوف آتا ہے وہ تو خلاصہ ہی ہوتا ہے بالکل. وہ جس سے مجھے یاد آیا وہ کم سونے سے کہ صوفیا کے پتہ نہیں کون سی مثنوی ہے، شاید گلشن راز میرے خیال میں، تو اس میں کہیں ایک شعر کہیں پڑھا تھا، اس کا معنی یہ تھا کہ تین باتیں جب تک نہ ہو ولی نہیں آدمی ہو سکتا، طے شدہ بات ہے. اور اس میں ہے کم سونا، کم کھانا، کم بولنا، اور واقعی یہ بہت بڑی صفات ہیں، بہت مشکل سے یہ نہیں حاصل ہو سکتی کہ کھائے بھی تھوڑا اور سوئے بھی تھوڑا اور بولے بھی تھوڑا. فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، بس نہیں جانتا بس نہیں جانتی کوئی جان، یعنی کسی شخص کو معلوم نہیں ہے، ما وہ چیز نہیں معلوم جو کہ اخفی یا چھپائی گئی، اخفا یخفی، اخفان چھپانا، اخفی یا چھپایا گیا، لہم ان کے لیے، وہ چیز جو چھپائی گئی ان کے لیے، من قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک میں سے. قرت پہلے بھی آ چکا لفظ، اعین عین کی جمع ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک میں سے جو چیز ان کے لیے چھپائی گئی ہے اس کو کوئی شخص جانتا نہیں. تعلم و نفس، ویسے مونس کا صیغہ آیا ہے، تعلم و مونس ہے، تو جانتا نہیں ہے مراد، کوئی نفس نہیں جانتا. اور یہاں آنکھوں کی ٹھنڈک سے مراد ہے وہ بہشت کی جو چیزیں ہیں، اور اسی کو پھر وہ حدیث میں یوں بیان کیا گیا، اسی آیت کا ہی مضمون ہے کہ آپ نے فرمایا کہ وہ ایسی نعمتیں ہیں کہ نہ کسی نے دیکھی، ولا اذن سمعت، اور اس طرح کے الفاظ ہے، ولا عین رأت، کو کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، نہ کسی نے سنا، ولا خطر یا وما خطر علی قلب بشر، یعنی اس میں تو پھر امیجنیشن کو بھی نکال دیا ہے نا، ورنہ تخیل میں تو آدمی کیا کچھ نہیں سوچ سکتا، کہ وہ انسان کے تخیل سے بھی ماورا ہے، سوچ ہی نہیں سکتا. جزا ام بما کانوا یعملون، جزا ہوتے ہوئے، یہ نسب ہے حال ہونے کی وجہ سے، جو کہ وہ کرتے تھے اس کی جزا ہوتے ہوئے، یعنی ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنائی گئی ہے. افمن کان مومنن، پس تو کیا جو بھلا ہوا ایمان والا، کا من کان فاسقا، ہے مانند اس کے جو کے، کا مانند من، اور من کان فاسقا ادھر ہے، من کان مومنا، جو ہوا مومن، کیا وہ مانند اس کے ہے جو ہوا فاسق. یہاں ایمان کے مقابلے پر فسوق کو رکھا ہے، کفر کو نہیں رکھا. فسوق کے بھی کوئی درجے ہوتے ہوں گے، اور یا پھر یہ کہ جو فاسق ہے اس کے ایمان میں کوئی خرابی ہے. پھر کلامی بحثیں تو بڑی چلتی ہیں نا، کہ عمل ایمان میں داخل ہے یا خارج ہے یا کچھ اس قسم کی آیتوں سے ہوا نا پیدا. تو یہاں کفر نہیں کہا، فسوق کہا ہے، اور اس لحاظ سے سوچنے کی چیز ہے. یا پھر معیار کمال جو ہے وہ جو جہاں سے بات شروع ہوئی ہے، انما یومن بے آیات نا، تو پھر صحیح معنوں میں صحیح مومن مراد وہ ہو. صحیح مومن اور فاسق برابر کہا سکتے ہیں، مومن فاسق اگر کہیں تو شاید یہ گنجائش بھی نکالا. لا یستغون، برابر ہرگز نہیں ہو سکتے. یہاں بہرحال فاسق کافر کے معنوں میں آیا، کیونکہ اگلی آیت اس کی وضاحت کرتی ہے. اما الذین آمنوا، ایمان والوں کی پھر ڈیٹیل ہے، جو ایمان لائے اور عمل صالح کیا، فلاحم جنات الماوا، ان کے لیے ہوں گے ٹھکانے کے باغات. ماوا ٹھکانہ ظرف ہے. نزولم بما کانوا یعملون، بطور مہمانی کے یا مہمانی ہوتے ہوئے ان کے عمل کی وجہ سے، یعنی جو وہ کیا کرتے تھے اس کے جیسے جزا ان آیا ہے اسی طرح سے مفعول لہو کی بھی گنجائش تو ہے، اور یا پھر حال ہی کرے. نزلن، نزل میں نے بہرحال مہمانی ہوتا ہے کسی کی خاطر مدارات کرنا. آگے آتا ہے وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا، تو اس طرح سے اما الذین آمنوا اور اما الذین فسقوا جو آیا بالکل کفر کے معنی میں آیا. آگے فرمایا فما واہم النار، ان کا ٹھکانہ تو ہوگی آگ. کلما ارادو، جب کبھی بھی ارادہ کریں گے، ان یخرجوا منہا، کہ وہ اس سے نکلے، منہا کی ضمیر آگ کے لیے ہے، اعیدوا فیہا، وہ لوٹا دیے جائیں گے اسی میں، یعنی نکل نہیں سکیں گے. اعاد یعید، وقیل لہم، اور ان سے کہا جائے گا، کہا گیا لفظی ترجمہ ہے، کہا جائے گا ذوقوا عذاب النار، چکھو آگ کا عذاب. الذی کنتم بھی تکذبون، وہ کہ تم اس کو جھٹلایا کرتے تھے یا جس کو جھٹلایا کرتے تھے. بھی کی ضمیر الذی کے لیے آئی ہے، اور الذی یہاں مذکر آیا عذاب کے لیے. کہیں کہ قرآن کریم میں آتا عذاب النار التی کنتم بہا تکذبون، اس صورت میں وہ پھر النار کے لیے آ جاتا ہے. ایک آدھ جگہ اس طرح سے بھی آیا، اور یہاں آیا عذاب النار التی کنتم بہا تکذبون. ہاں ہے عذاب النار، ہاں عذاب النار التی کنتم بہا تکذبون. تو یہ اس آگ، اس عذاب کو چکھو آگ کا جو ہے جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے. وَلَنُذِقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى، اور ہم ضرور ان کو چکھائیں گے عذاب یوزی کو، من العذاب الادنا، قریب ترین عذاب میں سے. ادنا میں نے نزدیک ترین، سب سے زیادہ جو نزدیک ہو، ان کو نزدیک والا عذاب چکھائیں گے، اس میں سے بھی چکھائیں گے. دون العذاب الاکبر، بڑے عذاب سے پہلے. پہلے کا میں نہیں آئے گا، دون میں نے ورا ہوتا ہے، اور اس طرح سے عذاب ادنا سے مراد شاید دنیاوی عذاب ہو، العذاب الاکبر بڑا ہو، یا ادنا میں نے چھوٹا لے تو بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہ نزدیک ترین یعنی اس دنیا کا عذاب، یہ تو مراد ہو سکتا ہے. اور یوں بھی کہ چھوٹے عذاب اور بڑے عذاب کی کوئی بات ہو رہی ہے. لعلہم یرجعون، شاید کہ وہ اس طرح لوٹ آئیں، یعنی ان کو بعض دنیاوی عذابوں کے ذریعے سے بھی آزمایا جائے گا. ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربہ، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے، ممن جس سے، جس اس سے بڑھ کر جو کہ ذکرہ یاد دلایا گیا، نصیحت کی گئی اس کو، بے آیات رب ہی اس کے رب کی آیات سے کیا جائے. ثم اعرض عنہا، پھر اس نے منہ موڑ لیا اس سے، یا منہ موڑ لے اس سے. یہ من بہرحال استفہامیہ ہے، جو من اظلم کا آیا ہے، کون ہے بڑا ظالم. انا من المجرمین منتقمون، یعنی انا منتقمون من المجرمین، ہم سزا دینے والے ہیں مجرموں کو، یا بدلہ لے لینے والے ہیں مجرموں سے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی. فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِّقَائِهِ، پس تو نہ ہو شک میں، مریم نے شک، میم رے یہ، مِّن لِّقَائِهِ، اس کی ملاقات سے. اب یہ یہاں تفسیر میں عجیب اس پہ چکر پڑا ہے کہ یہ لقاء ہی کی جو ہی ضمیر ہے یہ کس کے لیے، کیونکہ خدا تو مراد نہیں ہو سکتا کہ تو اس کے لقاء سے شک میں نہ رہے. قریب ترین تو دو ہیں جن کے لیے ضمیر آ سکتی ہے، مرجع ضمیر کا عموماً ہوتا ہے جو نزدیک ترین پہلے مذکور ہوئے، تو وہ یا کتاب ہے یا موسیٰ علیہ السلام ہے. کتاب کے بارے میں لقاء ہی کا کوئی مفہوم نہیں بنتا کہ تو اس کتاب سے ملنے کا انکار نہ کر. موسیٰ علیہ السلام ہو تو موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات کا بعض نے پھر یہ میں نے کیا جی، وہ معراج والے جو موسیٰ علیہ السلام ملے تھے اس کے بارے میں ہے کہ تو شک نہ کر، وہی تجھے ملے. اور بہرحال اور بھی کوئی معنی کیے گئے ہوں گے. کتاب کے لقاء کا تو نہیں بنتا، یا یہ مراد لے کہ موسیٰ کو کتاب کے ملنے کے بارے میں تو شک نہ کر کہ موسیٰ کو کتاب ملی تھی. اور بعض نے کہا کہ یا الکتاب موسیٰ کی ہے، لہذا یہاں بھی قرآن مراد ہے. بہرحال یہ مختلف معنی کیے گئے ہیں. یہ سارا چکر پڑا ہے کہ لقاء ہی کی ضمیر کس کے لیے ہے، اس کی ملاقات سے تو شک میں نہ رہے. کوئی آشیہ واشیہ لکھا ہے؟
ہاں جی، کیا لوط اسلم کے ساتھ منسوخ کیا ہے، یعنی تم موسیٰ سے ضرور ملو گے، چنانچہ آپ علیہ السلام معراج کی رات کو آسمان پر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات.
تو ٹھیک ہے، پھر تو وہی ہو نا کہ موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات سے تو شک میں نہ رہے، اور موسیٰ علیہ السلام سے ان کی ملاقات معراج میں ہوئی تھی. چلے پھر تو یہی میں نے کر لیا. کوئی اور بھی کیا ہے؟ ایک یہ تو ہوا نا، موسیٰ علیہ السلام کی طرف لے جائے. اگر لکھ مراد لے اس کتاب کے لقاء سے، کتاب کا اس موسیٰ کو ملنا، یوں بھی گویا کہ پھر میں نے بن جاتا ہے موسیٰ کو کتاب کے ملنے کے بارے میں شک نہ کر. بعض نے یہ بھی کیا ہے، ہاں یہ دو یعنی اقوال ہیں، کیونکہ لقاء ہی کی ضمیر میں الجھن پیدا ہوتی تھی. قرآن کریم مراد لے یا آخرت مراد لے، وہ دور کا معنی ہے. قریب کے مرجع یہی بنتے ہیں، یا الکتاب یا موسیٰ جن کا ذکر ہوا ہے انہی کے لیے. وہی بات تو پھر ہوئی، کتاب کے یا موسیٰ. ہاں چلے اور بھی کئی بار ملے ہوں گے. بہرحال یعنی مرجع ضمیر کا موسیٰ یا کتاب ہی ہے, اس کے پھر دو معنی ہو سکتے. وجعلناہ, اور ہم نے اس کو بنایا, ہدن لبنی اسرائیل, بنی اسرائیل کے لیے ہدایت. اب یہ ہوگی ضمیر تو کتاب کے لیے ہی ہو سکتی ہے, یا زیادہ سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے لیں, لیکن جس کتاب کا ذکر ہے کہ آتینا موسیٰ الکتاب, یہ تو اسی کتاب کے بارے میں ہے. اس کو بنایا ہدایت کا ذریعہ بنی اسرائیل کے لیے. وجعلنا منہم ائمتن, اور ہم نے ان میں مقرر کیے بڑے لیڈر یا امام, ائمہ, یہدونا, جو کہ ہدایت کرتے تھے, بے امرنا, ہمارے حکم کے مطابق یا ہمارے حکم سے ہدایت دیتے تھے, راہ دکھاتے تھے, رہنمائی کرتے تھے, یعنی لوگوں کی. لما صبروا, اس وقت جب کہ انہوں نے صبر سے کام لیا, لما جب کہ صبروا, صبر سے کام لیا, تو جو ایمان ان کے وہ تھے اس دور کے لیڈر, جبکہ وہ صبر سے کام, صبر سے مراد شاید یہ ہو جب بنی اسرائیل پر تکلیفوں کا دور گزر رہے تھے, وہ مراد ہو اس میں, انہوں نے صبر سے کام لیا اور بنی اسرائیل کی رہنمائی کرتے رہے اللہ کے حکم سے. وکانو بے آیات نا یوقنون, اور وہ, یہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد کا ہی واقعہ ہو سکتا ہے, سیری بابل کا واقعہ بھی مراد ہو سکتا ہے. بہرحال ان کے بڑے ان کو دین سجاتے رہتے تھے, دین بالکل مٹنے نہیں دیا جیسا بھی تھا. وکانو بے آیات نا یوقنون, اور وہ یقین کیا کرتے تھے ہماری آیات یا احکام پر یقین رکھتے تھے. ان ربک ہو یفصل بینہم یوم القیامہ, تیرا پروردگار ہی فیصلہ کرے گا. ہوا ضمیر فاصل آئی ہے, یفصل بینہم, ان کے درمیان جدائی ڈالے گا یا فیصلہ کرے گا. لفظی معنی تو ہے جدائی ڈالنا, پھر اس سے مراد ہے معاملہ ایک طرف لگا دینا, اسی سے اردو کا لفظ فیصلہ آیا. یوم القیامہ, قیامت کے دن ظرف ہے, یوم منصوب ہوا ہے. فیما کانو فیہ یختلفون, اس چیز میں, یہاں جو یفصل فیما ہے نا, اس سے معلوم ہوا کہ فیصلہ کرنا مراد ہے, الگ کرنا مراد نہیں. ان کے درمیان صرف جدائی نہیں ڈالے گا بلکہ فی ما, اس چیز کے بارے میں جدائی ڈالے گا, یعنی فیصلہ کرے گا, جو کہ کانو یختلفون فی ہے, کہ جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں یا کرتے تھے, پھر رب تمہارا فیصلہ کرے گا. اولم یہد لہم, یہ آیت بھی یہد لہم غالباً تیسری دفعہ آ رہی ہے, ایک دفعہ تو نومے پارے میں آئی تھی اولم یہد للذین, اور ایک اب یہاں آیا ہے اولم یہد لہم. لفظی معنی تو بنتا ہے کیا ان کو ہدایت نہ دی, اگلی بات ہے کس نے, یہدے کا فائل ہے کیا, کہ کم مہلکنا من قبل من القرون یمشون فی مساکنہم, اس بات نے ان کو ہدایت نہ دی کہ کتنی بستیاں ہم نے تباہ کی. کم مہلکنا من قبل من القرون, یہ خبریہ ہے کیونکہ اصل میں ہے کم من القرون اہلکنا, بہتیری بستیاں, ترجمہ کتنے نہیں بلکہ بہتری ہوگا کیونکہ من پر قرون پر من آیا ہے. کم من القرون, بہتری بستیاں تھیں, اہلکنا من قبلہم, جو کہ ہلاک کی ہم نے ان سے پہلے. یمشون فی مساکنہم, کہ یہ اب چلتے پھرتے ہیں ان کے رہنے کی جگہوں میں. مساکنہم, ان ہلاک شدہ قوموں کے مساکن جو ہیں اس میں چلتے پھرتے ہیں یہ, یعنی ان کے کھنڈرات سے گزرتے ہیں یہ, چونکہ ان کے تجارتی قافلوں کے راستے میں پڑتے تھے ان لوگوں کے شہر, اس لیے یہ بات آئی ہے. اور یہ پورا فقرہ کم من القرون اہلکنا من قبلہم, یہ فائل ہے یہدے کا, کیا اس چیز نے ان کو ہدایت نہ کی, اور پھر ترجمہ کرتے ہیں کیا ان پر واضح نہ ہوا, یہ یوں کرتے ہیں وہ, جیسے وہاں بھی آتا اولم یہد للذین یرسون الارض من بعدہم, یہد لہم, فائل یہدے کا, اور یہدے جو ہے لم کی وجہ سے اس کی یہ گری ہے, کیا ان کو ہدایت نہ کی, کیا ان کو باخبر نہ کیا, کیا ان پر واضح نہ ہوا, یہ بات جو آگے بیان ہوئی ہے. ان فی ذلک لآیات, اس میں بڑی نشانیاں ہیں. افلا یسمعون, پس کیا وہ سنتے نہیں ہیں, یعنی جو بات کہی جا رہی ہے, اوا ابھی آیا ہوں, کیا انہوں نے نہیں دیکھا, آ و لم, اوا آیا, کہ میں نے میں بار بار آیا ہے, آیا انہوں نے نہیں دیکھا, لم یرو, انہوں نے نہیں دیکھا, انا نسوق الماء, کہ ہم چلاتے ہیں پانی کو, ساق یسو کو, ہانکنا, لے چلنا, تو انا نسوق الماء, کہ ہم چلاتے ہیں پانی کو, یعنی رواں کرتے ہیں, لفظی معنی ہانکنے کا ہوتا ہے. الی الارض الجرز, بنجر زمین کی طرف, جرز اس زمین کو کہتے ہیں جس میں کوئی گھاس وغیرہ قط ان نہ ہو, چٹیل میدان جسے کہتے ہیں. پندرہویں پارے میں آیا تھا فَإِنَّا لَجَعَلُونَ مَا عَلَيْهَا سَعِيدًا جُرُزًا, تو بعد بھی جو روز آیا تھا جو روز کے میں نے ہوتے ہیں بالکل بنجر زمین جس میں کوئی گھاس پتی وغیرہ تک نہ ہو. تو ہم بے گیاہ یا بنجر زمین کی طرف اس کو ہانکتے ہیں پانی کو, یعنی بادلوں کا پانی مراد ہے. فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا, پھر ہم نکالتے ہیں اس کے ذریعے سے, اس کے سبب سے کچھ کھیتی یا کھیتی, تاکل منہ, ایسی کھیتی کہ کھاتا ہے اس میں سے, زرعن کی صفت ہوگی تاکل منہ, زرعن تاکل منہ, اور تاکل مؤنث کا صیغہ ہے, آگے اس کا فاعل انعام آ رہا ہے جمع مکسر. کھاتے ہیں اس میں سے ان کے مویشی, وانفسهم, اور وہ خود بھی کھاتے ہیں وہ جو پیدا ہوتی ہے چیز زمین میں سے. افلا یبصرون, بس کیا وہ دیکھتے نہیں, یہاں بھی ابصر یبصرو دیکھنا, بصیرت کی نگاہ سے دیکھنا ان مہینوں میں آیا ہے. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ, اور وہ کہتے ہیں کب ہوگا یہ فیصلہ. الفتح کا معنی پھر فیصلہ ہی یہاں ہوگا, لفظی معنی تو کھولنا ہوتا ہے لیکن فیصلہ بھی ہوتا ہے. نویں پارے میں آپ نے پڑھا تھا حضرت شعیب علیہ السلام کے بیان میں, ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین, اور وہاں ہم نے شاید یہ میں نے بھی کہیں جو پڑھا تھا بیان کیا تھا کہ بعض عرب کے بعض علاقوں میں الفاتح بمعنی القاضی استعمال ہوتا ہے. قل یوم الفتح, ایک کہہ دے کہ وہ فتح کا دن یا فیصلے کا دن. لا ينفع الذين كفروا ایمانهم, نہیں دے گا کافروں کو ان کا ایمان کوئی نفع. عبارت یوں بنتی ہے لا ينفع الذين كفروا ایمانهم یوم الفتح, ظرف تب ہوگا نا کہ نہیں, یعنی یوم کے نصب کی وجہ تو اس طرح سے ہوگی نا کہ اس کے ساتھ اس کا تعلق ہو, لیکن وہ مقدم گیا ہے. اگر یوم ہوتا تو پھر اس کا معنی ہوتا ہے یوم الفتح تو وہ ہے جس دن کے یوں ہوگا, زبر لگانے سے نصب کرنے سے معنی ہو گیا کہ اس دن کافروں کو ان کا ایمان کوئی فائدہ نہیں دے گا. مولا ہم یونظرون, اور نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی. یہ انظر یونظرو سے ہے, نظر یونظرو سے نہیں ہے. نظر یونظرو میں نے دیکھنا ہوتا ہے, انظر یونظرو میں نے ہوتا ہے مہلت دینا, اور اس سے باب افعال سے مجھول ہے لا ہم یونظرون, ان کو مہلت نہیں دی جائے گی. فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ, ان سے تو منہ موڑ لے. وَانْتَظِرْ, اور انتظار کر. اِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ, وہ بھی منتظر ہیں, انتظار کرنے والے ہیں, حالات دیکھو کیا رخ اختیار کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, یا ایها النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتق اللہ, اللہ کی نافرمانی سے بچ, تو واحد کا صیغہ ہے. ولا تطع الکافرین, اور نہ تو اطاعت کر, یہ بھی واحد نہیں کا صیغہ ہے, کافروں کی اور نہ ہی منافقوں کی. اطاعت کے بعد اردو میں تو کی کرنا پڑتا ہے ترجمہ, اور عربی میں براہ راست مفعول ہوتا ہے. تو اطاعت نہ کر, کہنا نہ مان کافروں کا اور منافقوں کا, یا اطاعت نہ کر. ان اللہ کان علیما حکیما, بے شک اللہ تعالی علیم اور حکیم ہے. واتبع ما یوحى الیک من ربک, اور تو پیروی کر اس چیز کی جو وحی کی جاتی ہے. یوحى مضارع کا صیغہ ہے, اوحى یوحی, یہ بھی باب افعال ہوتا ہے, یوحیہ سے, یعنی باب افعال کا مضارع ہے. جو وحی کی جاتی ہے الیک, تیری طرف, من ربک, تیرے رب کی طرف سے. ان اللہ کان بما تعملون خبیرا, ان اللہ یعنی کان خبیرا بما تعملون, اللہ خوب آگاہ ہے ان باتوں سے جو تم کرتے ہو. وتوکل علی اللہ, اور بھروسہ کر پورا پورا اللہ پر. توکل یا توکل, کسی کے سپرد اپنا کام کر دینا, اس کو اپنا وکیل بنا دینا. وتوکل علی اللہ فعل امر ہے, تو اس کے ساتھ اللہ کا صلہ ضرور آتا ہے. فَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا, اور کافی ہے اللہ بلحاظ وکیل ہونے کے, یا کارساز ہونے کے, یا کام کو سنبھالنے والا ہونے کے, اور یہ بے زائد ہے. اصل میں تھا وَكَفَى اللَّهُ وَكِيلًا, لیکن اس شعر پر یہ اس طرح بے آتی ہے زائد, جس کا ویسے کوئی ترجمہ نہیں, اور نہ ہی گرامر میں اس کا کوئی تک ہے, یعنی گرامر میں اس کو کہیں گے بس زائد ہے. زائد کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ اس, وہ گرامر میں اس کا کوئی بتا نہیں سکتے, نہ وہ جار مجرور ہے کہ اس بے کو کیا کرے, نہ یہ قسم کی ہے, اسی لیے پھر گرامر والے کہتے ہیں یہ زائد ہے, یعنی گرامر اس کو کسی طرح اکاؤنٹ فائر نہیں کر سکتے کہ یہ کیا ہے، ورنہ بے عام طور پر مثلا قسم کی ہوتی ہے، مثلا جار ہوتی ہے، مثلا فعل کا صلہ ہوتا ہے، یہاں کچھ بھی نہیں ہے، بس عرب بولتے ہیں اس کو یوں. ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، نہیں بنایا اللہ نے کسی مرد کے لیے دو دلوں میں سے، من قلبین، اصل میں تھا ما جعل اللہ لرجل قلبین، قلبین جعل کا مفعول ہوتا، دو دل نصب میں، فی جوفہ اس کے پیٹ میں، جوف کہ میں نے ہوتے ہیں کسی کھوکھلی چیز کا جو اندر کا حصہ ہو، کسی مثلا برتن ہے کوئی، اس کا وہ پیٹ، اس کو جوف کہتے ہیں، جو اندر جو چیز اندر سے کھوکھلی ہو تو اس کا جو وہ اندرونی حصہ ہوتا ہے کھوکھلا، اس کو جوف کہتے ہیں. ہاں یہاں داخل بدن، ٹھیک ہے، بدن کے اندر، یہ مراد ہے، یعنی پیٹ بمعنی بطن نہیں ہے جس میں انتڑیاں ہوتی ہیں، بلکہ انسان کا سارا جسم جو ہے اس کا اندر اس کا جوف ہے، سینہ بھی جو بھی ہے وہ اندر سے کھوکھلا حصہ ہے، اس لیے بدن کے اندر مراد ہوگا کہ کسی کے دو دل نہیں بنائے. اب یہ دو دل بنانے کی جو نفی ہے یہ کس لحاظ سے ہے؟ کیا کہیں کوئی کسی نے کہا دعویٰ کیا تھا جی کہ فلاں آدمی کے دو دل ہیں؟ حیاتیاتی اعتبار سے دلوں کے بارے میں بڑی عجیب عجیب روایتیں ہیں، دل الٹے لگے ہوئے تو بہت سی مثالیں ہیں نا، کہ دائیں کی طرف یعنی ادھر دل ہونا بالکل. سر یہ ایک جرمن کا ہم نے پڑھا ہے فریکس کتاب ہے ایک، اس میں عجیب عجیب جو مخلوق ہوئی ہے ان کا باقاعدہ نام لے کر ڈاکیومینٹڈ کہ یہ فلاں سن میں فلاں جگہ کا یہ واقعہ ہے، یہ فرضی باتیں نہیں، تو اس میں ورلڈ وار فرسٹ میں ہے شاید، یہ اس کسی سپاہی کو وہ لیتے ہیں تو اس جاسوسی کے نظام میں اس کو کوئی شک پڑتا ہے، یہ چیک کرتے ہیں تو حیران رہ جاتے ہیں کہ وہ تصویر یا کوئی ایکس رے لیتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اس وقت سارا معاملہ الٹا ہے، دائیں طرف کا بائیں اور بائیں طرف کا دائیں ہے، پھر وہ ڈاکٹر چکرا جاتے ہیں اور وہ بڑی عجیب یعنی پوزیشن اس کی بنتی ہے، پھر سب پہلے تو مانتے نہیں کہ الٹی ہوئی ہے تصویر، پھر دیکھتے ہیں کہ سارا جو اس کی چیز بائیں طرف ہونی ہے، اگر مردے ادھر ہونے ہیں تو اس کے ادھر ہے، اور اس کا سارا نظام اس طرح سے الٹا تھا. تو یہ کبھی کبھار ایسا ہو جانا، یہ تو خیر کوئی ویسی بات نہیں، لیکن یہ اس کی نفی نہیں ہے حقیقت، کوئی معنی محاورے کا ہی کرنا پڑے گا. پھر وہ کہتے ہیں کہ جی وہ بعض کافروں نے کہا تھا جی ہمارے تو اللہ میاں نے 10 دل بنائے ہوئے ہیں، کئی بات کیوں کی جیسے یہودی کہتے تھے ہمارے ہاتھ تو ایسے قلوبنا غلف جیسے کہتے تھے، تو شاید اس پس منظر میں یہ کہا گیا ہوگا کسی انسان کے دو دل نہیں ہیں، یا اور تفسیر کی جائے کہ بہرحال دل ایک ہی ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ دل میں محبت ہونے کے کسی شاید بزرگ کا، بعض تو کہتے ہیں شاید حضرت علی کا واقعہ ہے، یہ بہرحال کسی بزرگ کا ہے کہ اس نے کہیں بچے نے شاید سوال کیا نا یا کسی نے کہ آپ کے دل میں سب سے زیادہ پیار کس کا ہے، تو مثلا انہوں نے اپنے ایک بچے کا نام لیا کہ یہ میرے دل میں اس کے لیے بڑی جگہ ہے، دوسرے نے کہا میری کہ تمہارے لیے بھی بڑی جگہ ہے، تیسرے نے کہا جی ابو میرے کہ تمہارے لیے بھی بڑی دل میں جگہ ہے. چار پانچ کا ذکر کیا تو میں ایک چھوٹا بولا کہ ابو آپ کا دل ہے یہ ٹوکرا ہے جس میں ساری چیزیں رکھی جاتے ہو، ایسے بھی بنا ہوتا ہے. ہاں جی یہ دو دلوں کا ذکر شاید اس اعتبار سے بھی ہو، بہرحال یہ تو تفسیر میں دیکھیے، لیکن اس کو کوئی تاریخی پس منظر بھی محسرین بیان کرتے ہیں کہ کسی کے قول کے رد میں یہ کہا گیا ہے، کیونکہ یہ اس کی تاکید اس سے بھی ہوتی ہے کہ اگلی دو باتیں جو ذکر ہو رہی ہیں وہ ایک پس منظر میں ہیں، تو شاید یہ بھی کوئی پس منظر ہی کی بات ہو. وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم، اور نہیں بنایا اس نے تمہاری ان بیویوں کو، جعل کا پہلا مفعول تو ہے ازواجکم اور دوسرا ہے امہاتکم، امہات یہاں نسب میں آیا ہے، یعنی وما جعل ازواجکم امہاتکم، اس نے تمہاری بیویوں کو تمہاری مائیں نہیں بنایا، یوں تو ہے اصل جملہ، باقی ازواجکم کی صفت ہے اللائی، وہ ازواج جو کہ، یہ اللائی قرآن مجید میں اسی طرح لکھا جاتا ہے، یہ اللتی کی جمع ہے جو کہ اللاتی بھی ہوتی ہے اللائی بھی ہوتی ہے، تو اللائی تظاہرون منہن، جن سے تم ظہار کرتے ہو، ظاہرا یظاہر ظہارا، یہ ایک اصطلاح ہے، یوں تو ظاہرا علی کے معنی ہوتے ہیں کسی کے خلاف مدد دینا بھی، وہ بھی ہے اس کے، اس صورت میں علی کا صلہ ضرور آتا ہے، لیکن ایک معنی اس کا ہے کیا ہی یہی جاتا ہے ظہار کرنا، اس کا کوئی اور ترجمہ کرتے ہی نہیں ہمارے ہاں، کیونکہ پھر ظہار کے لفظ کو ایکسپلین کر لیتے ہیں کہ اس کا معنی کیا ہے. اور بنیادی طور پر یہ لفظ اس لیے ہوتا تھا کہ عرب عام طور پر مختلف لوگوں کی قسمیں کھانے کے انداز بھی ہوتے ہیں. وہ کہتے تھے بیوی کو کہ تیری پیٹھ میرے لیے ماں کی پیٹھ کی مانند ہے, کیونکہ اس میں وہ زہر کا لفظ پیٹھ کا استعمال کرتے تھے, اس وجہ سے اس کے لیے لفظ زہار آ گیا. یعنی یوں کہنے کی بجائے کہ تو مجھ پر حرام ہے یا کچھ, وہ کہہ دیتے تھے تیری پیٹھ میرے لیے ماں کی پیٹھ کی مانند ہے. یہ معنی پیدا ہوتا ہے زہرا کا, انتک انتی کا زہر امی, یعنی عموماً ایسے الفاظ ہوتے تھے, تو میرے لیے یوں ہے جیسے میری ماں کی پیٹھ ہو, یا بہن کی کہہ دیتے تھے. اس طرح سے قسم کھانے کو عربی میں کہتے تھے اس نے زہار کیا ہے, یعنی زہرا من زوج ہی, اس نے زہرا کے بعد من آتا ہے تو اس سے اس نے زہار کیا, یعنی اس کو بہن یا ماں کہہ دیا. تو چونکہ وہ لفظ زہر امی کہتے تھے, یوں نہیں بعض دفعہ یوں نہیں کہتے تھے انت کا امی, تو یہ محاورہ وہاں سے چلا ہے. یہ قسم عرب کھاتے تھے, اور پھر اس کے ان کے بارے میں ایک یہ خیال تھا کہ یہ قسم ابدی ہو جاتی ہے, اور نہ تو اس کو وہ طلاق سمجھتے تھے اور نہ ہی پھر بیوی کو حلال سمجھتے تھے. یہ ان کا یعنی نظریہ تھا. یہ ہے پس منظر زہار کا, کہ اگر اس طرح کی قسم کوئی آدمی کھا بیٹھتا تو پھر جیسے ہمارے ہاں ہے نا تین قسمیں, تین طلاقیں لے کے پھر مولویوں کے پاس جاتے ہیں کہ اب کیا کریں, تو وہ اس مصیبت میں پڑ جاتے تھے. اب کہتے تھے یہ حرام تو ہو گئی, اور یہ بھی نہیں کہ طلاق ہو گئی کہ چلیے آگے شادی کریں, طلاق بھی نہیں ہوئی. اس میں عورت کے لیے ایک بڑی تکلیف کی چیز تھی, اس کو قرآن کریم نے حرام قرار دیا اس بد عادت کو. یہ یہاں ذکر آیا ہے, اور پھر آگے 28ویں پارے میں آئے گا, شروع کی صورت میں ہی ایک عورت کا واقعہ بیان ہوگا. بہرحال ایک بد عادت عربوں کی یہ تھی. اب یہاں بھی بعض دفعہ لوگ ایسے, ممکن ہے وہ زہر امی کا لفظ نہ استعمال کرے, کہ تو میرے لیے ماں یا بہن ہے کہہ دے, تو اس سے طلاق نہیں واقع ہوتی. مسئلہ فقہ یہ ہے کہ یہ کہنے سے طلاق نہیں ہوتی, اور اسی لیے فقہا نے پھر طلاق کے لفظوں کو متعین کیا کہ کن لفظوں سے طلاق ہوگی. اول تو وہ خاص طلاق کا ہی لفظ ہو, کیا اگر غصے میں کہے جا اپنے ماں باپ کے پاس بیٹھ, جا میرا تیرا کوئی تعلق نہیں, اس سے طلاق ہوگی یا نہیں ہوگی. پھر وہ بائن اور مغلظہ کی بڑی بحثیں فقہ میں چلتی ہیں کہ اگر اس نے لفظ ایسے کہے ہیں جو طلاق یا طلاق سے بھی سخت معلوم ہوتا ہے, اس کا کوئی اندیا, لیکن پوچھا جائے گا اس سے تمہارا ارادہ کیا تھا, پھر وہ نیت کو کاؤنٹ کرتے ہیں. بہرحال یہ زہار کا مسئلہ, اس کو کہتے ہی زہار ہے, جو کہ ظاہر یو ظاہر کا ایک مصدر ہے اور فقہی ایک اصطلاح ہے, اسی سے ترجمہ کیا جاتا ہے جو زہار کرتے ہیں. سادہ لفظوں میں کہیں جو اپنی بیوی کو کسی محرمہ سے تشبیہ دے لے کہ تو میرے لیے بہن ہے, ماں ہے, فلاں ہے, اور پھر وہ, تو یہ جائز نہیں ہوگا. اس کا پھر کفارہ آگے 28ویں پارے میں بیان ہوا ہے, یعنی اس عورت کو طلاق تو نہیں ہوگی لیکن اس خاوند کو ایک کفارہ دینا ہوگا لازمت. وما جعل ادعیاءکم ابناءکم, یہ بھی تیسری آیت بھی پس منظر کی محتاج ہے, اور اس نے نہیں بنایا تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارے بیٹے. جو یہ لفظ آیا ہے نا ادعیا, یہ دال عین واو سے ہی ہے, دعا یدعو پکارنا, اس سے ایک لفظ بنتا ہے فعیل کے وزن پر دعیون, دعیون دعیون کا معنی ہے جس کو پکارا گیا کہ بیٹا ہے, یعنی ہے نہیں بیٹا بلکہ پکارتے بیٹے کی طرح سے. شاہ صاحب نے کیا پسر خاندگان, پسر خاندہ, یعنی جس کو بولا ہے کہ بیٹا ہے. منہ بولا بیٹا جیسے کہتے ہیں نا, منہ بولا بھائی کہہ دیتے ہیں, تو منہ بولا بیٹا کہہ لیجئے. اچھا, اس کے لیے دوسرا لفظ عربی میں ہے تبنا یا تبنا, بے نون واو مادہ اس کا, باب تفاول میں آتا ہے. تبنا یا تبنا مصدر اس کا ہوگا تبنن, یعنی تبنی, تبنی میں نے کسی کو بیٹا بنانا, اور اس صورت میں بنانے والا ہوا متبنی, اور جو بنایا گیا وہ ہوگا متبنن یعنی متبنا, جس کو بیٹا بنا لیا گیا, وہ بھی عربی لفظ ہے. قرآن نے یوں نہیں کہا وما جعل متبنی کو, ہو تو سکتا تھا معنی کے لحاظ سے, معنی وہی ہے دعی کا, جو بھی دعی ان معنوں میں منہ بولا, تمہارے منہ بولے, تمہارے منہ بولوں کو اس نے تمہارا بیٹا نہیں بنایا. مراد ہے منہ بولے بیٹے جو ہے, جن کو تم کہتے ہو میرا بیٹا ہے, وہ تمہارے دوسرا معنی ہوگا حقیقی بیٹے. ابناءکم, کیونکہ ابن وہی ہے جسے کہتے ہیں انگریزی میں بگاٹن سن, جو اپنے نطفے سے ہو, وہ تسلیس میں جب بولتے ہیں نا تو عیسائیوں کا جو کریڈ ہے وہ کہتے ہیں آئی بلیو ان گاڈ دی فادر ان جیزس کرائسٹ اور پھر آگے کہتے ہیں کہ ہز اونلی بگاٹن سن سن پہ بھی صبر نہیں کرتے سن میں تو فلسفیانہ توجیہ بھی ہو سکتی تھی نا عزیز اور پیارا مراد بگاٹن سن کیتھولک کہتے ہیں کہ اسی طرح جیسے آدمی کے نطفے سے بیٹا پیدا ہوتا ہے ایسا ہی ہے اس کا گویا یوں پھر وہ بالکل واضح کر دیتے ہیں بات تو اس نے تمہارے منہ بولوں کو یعنی منہ بولے بیٹوں کو حقیقی بیٹے نہیں بنایا یوں ہوگا باقاعدہ ترجمہ محاورے کا اور یہ بھی ان کے ہاں ایک تھی کہ بیٹے بنانے کی عادت ہوتی ہے جہاں کوئی وراثت وغیرہ کا نظام نہ ہو عربوں میں قبائلی نظام تھا اپنا نہیں ہوتا تھا بیٹے ایک بڑی قوت کی بات سمجھے جاتے تھے تو پھر وہ کسی کو اپنا بیٹا بنا لیتے تھے اور پھر اس کو وہ سارے حقوق دیتے تھے جو بیٹے کے ہوتے ہیں قانونی وراثت میں وغیرہ اگر کوئی حلت حرمت کا حکم ہے حقیقی بیٹے کے بارے میں تو وہ اس پر بھی ہوگا تو چنانچہ اس بیک گراؤنڈ میں ہی یہاں تو صرف اتنا ٹکڑا آیا ہے اور آگے ذرا یہ واقعہ بیان ہوگا حضرت زید کا اور اس میں تفصیل آ جائے گی اس کی کہ ان کا یہ رواج تھا کہ بیٹا بیٹا ہے اس کی جو منہ بولا بیٹا ہے بیٹا ہے لہذا اس کی بیوی اپنی بہو ہے تو جس طرح سے دوسری بہو حرام ہوتی ہے یہ بہو بھی حرام ہے بات ایک بہو کی نہیں تھی تبنی کو پھر اسلام نے بالکل اس طرح سے ختم کر دیا کیونکہ اس طرح سے اصلی وارث اللہ میاں کا تو قانونی کچھ ایسا عجیب ہے کہ جائیداد کہیں کہیں سے جمع ہوتی ہے اور پھر اچانک کس طرح سے ڈسپرس ہو جائے کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ اس آدمی نے کب مرنا اور جس وقت وہ مرے گا اس کے وارث کون ہوں گے شریعت کے مطابق تو چلے تو دس طرف سے آتی آتی پھر ایک دم کہیں کی کہیں چلی جاتی ہے ایک جگہ ٹک سکتی ہی نہیں تیس چالیس چالیس سے زیادہ یعنی جائیداد لیکن متبنی جو ہے تبنا کی جو رسم ہے اس میں وہ بناتے ہیں ہندوؤں کے یہاں عام ہے اپنا نہ ہو بیٹا وہ کسی کو لے پالک بنا لیں گے اور وہ پھر ان کے بیٹے کی جگہ سارا کام دیتا ہے ان کے یہاں دراصل کچھ مذہبی چیزیں ہیں مثلا آدمی مرے تو پہلے اس کا بیٹا جو موجود ہو سب سے بڑا وہی آگ لگاتا ہے اس کی ارتھی کو اور بعض اور رسوم ہوتی ہیں کہ وہ گویا کہ مذہبی طور پر ضروری ہے کہ اس مرنے والے کا بڑا بیٹا یا پھر اس سے چھوٹا کوئی وہ سر انجام دے اب اس کا مطلب یہ جس کا کوئی بیٹا نہیں وہ تو گیا جہنم میں ہاں جی کیونکہ اس کا کوئی قول شریف پڑھانے والا ہی نہیں رہ گیا اس طرح سے پھر انہوں نے کہا کہ چلو لے لو بیٹا اور بلکہ ان کے اندر تو اور بڑی بڑی چیزیں ہیں وہ بلکہ حیرانی کی بات ہے کہ پنڈت دیانند نے اس کو ڈیفینڈ کیا ہے وہ کہتے ہیں نیوگ یعنی اپنی بیوی کو دوسرے آدمی کے پاس بھیجنا اور باقاعدہ کلمات ہیں کہ وہ اس کے پاس جائے اس سے نطفہ لے آئے بچہ پیدا کرے دوسرے مرد سے اب یہ جو ٹیسٹ ٹیوب وغیرہ ہو رہے ہیں خدا جانے یہ کیا بلا ہے لیکن جاہلیت صرف بھیس بدل لیتی ہے ہندوؤں میں یہ نیوگ ہے اور پنڈت دیانند نے ستیارت پرکاش میں کہا کہ یہی تو ہندو مذہب کی خوبی ہے ماشاء اللہ یعنی کیا کہنا ہے تو وہ باقاعدہ بیوی کو خود بھیجتا ہے اور وہ بیوی اس سے ان لفظوں میں درخواست کرے اور یہ وہ اور عربوں میں یہ رواج تھا عجیب بات یہ ہے کہ جہاں وہ اپنی گھوڑیوں اور اونٹنیوں کے لیے بڑے سانڈ تلاش کرتے تھے کہ ان سے ہمارا گھوڑا یا اگلا اونٹ پیدا ہو عورتوں کو بھی بھیج دیتے تھے اس کو ایک اجتباع کہا گیا ہے اجتباع یعنی جا کے بیج لینا گویا کہ ان کے ہاں بھی تھا آٹھ قسم کے جاہلیت کے نکاحوں کا ذکر کتابوں میں ملتا ہے اور ان میں سے ایک یہ بھی ہے پھر اسلام نے باقی سات قسمیں حرام قرار دی کہ یہ ان کے ہاں سوسائٹی میں ممکن ہے کچھ ناپسند کیا جاتا لیکن اسے پھر ٹالریٹ کیا جاتا تھا کہ یہ ٹھیک ہے اجتباع دعا بے عین سے ہی ہے بہرحال بیج لینے کے معنی میں آتا ہے تو یہ ایک رواج تھا متبنا کو حقیقی بیٹے بنانے کا اسلام نے گویا کہ تبنی کو ہی ختم کیا بھلائی کرو کسی کو دے دو غریب کو بچہ بنا کے اس کو تم اپنا کو چار مرلے کا پلاٹ دے دو یا کوٹھی دے دو وہ اور بات وہ بیٹوں کی جگہ نہیں لے سکتا کہ پھر کیونکہ اس صورت میں پھر وہ جائیداد کو باہر نہ نکلنے پائے اصل تصور یہ ہوتا تھا اور یہ ایک بہت بڑی چیز ہے کہ برائی سب سے بڑی کہ جائیداد اسی جگہ رہے ہندو یہ کرتے تھے کہ اور نہیں ملتا جیسے وہ سانپ کو سانپ بٹھانا ہے خزانے پر اپنا نہیں ہے تو کہیں سے لے آؤ ایکسپولیا اس کو بٹھا دو اور یہ مسلمانوں میں رہا ہے بڑی عجیب بات ہے یہ ٹیواڑا جو تھا اب پتہ نہیں ان کی کیا پوزیشن ہے خضریات کا والد عمر حیات جو تھا کالرا تھا تو انہوں نے باقاعدہ سینٹرل گورنمنٹ انڈیا سے اس کا نام ہی ہے کالرا اسٹیٹ ایکٹ سن فلاں کا اور ایک قانون پاس کروایا مرکزی گورنمنٹ سے کہ کالرا اسٹیٹ وتھ کبھی تقسیم نہیں ہوگی، میرے چاہے 100 وارث ہو جائے، 1000 ہو جائے میری اولاد میں سے، یہ اسٹیٹ تقسیم نہیں ہوگی، یہ اسی طرح انٹیکٹ رہے گی، وہ اس میں سے کھاتے پیتے رہیں گے، اس کی وہ گویا کہ آمدنی مل بانٹے یا جو کچھ کرے، لیکن اس میں سے ایک مرلہ نہ بیچ سکے گا کوئی نہ تقسیم کر سکے گا کہ یہ میری الگ ہے یا فلاں کی الگ ہے. ہاں اس طرح سے وہ چلی آتی ہے. پھر ہمارے ہاں یہ تو نہیں ہے، ایک وقف الاولاد کا شرعی تصور ہے کہ اس کو وقف کیا جاتا ہے اولاد پر، وہ اس میں سے جو زائد آمدنی ہو کچھ حصے حصے، شاید حضرت عمر نے بھی اس کرا کہ اتنا میری اولاد کو ملتا رہے گا، اتنا وہ وقف فی سبیل اللہ ہوگا، وہ پھر پیدا ہو جاتا ہے وقف، وہ نہ تقسیم ہو سکتا ہے نہ کچھ، لیکن یہ کہ اولاد کو بھی اس میں محروم نہیں کیا جاتا، ساری وقف بھی نہیں، اور الوقف علی اولاد کی شکل بنتی ہے ایک صورت ہمارے ہاں ہے، ہاں جسے آج کل ہم ٹرسٹ کہتے ہیں یہ فاؤنڈیشن. تو اس میں اس کا ذکر ہے کہ تمہارے دعی تمہارے بیٹے نہیں بنائے، اور اس میں حضرت زید کا اور حضرت زینب کا واقعہ بھی اسی صورت میں آگے آئے گا، اس کے ریفرنس سے یہ بات ہوئی ہے. تو یہ تینوں باتیں، زہار میں تمہاری وہ مائیں نہیں بنتی، تمہارے پکارے منہ بیلے بیٹے تمہارے حقیقی بیٹے نہیں بن جاتے، اس سے وہ بھی کوئی پس منظر ہو کہ کسی آدمی کے دو دل نہیں ہے کسی کافر نے کہا ہوگا. شاہ صاحب کہتے ہیں مترجم گویت کے دری آیات رد است بر قول کافرے، کسی کافر کے قول کا رد ہے کہ مرا دہ دل دادا اندھ، اس نے کہا تھا میرے تو 10 دل ہیں، کس معنی میں اس نے کہا تھا یا کچھ بہادری میں کہا ہوگا شاید. و بر آنچے اہل جاہلیت مقرر کردہ بودند کے مظاہرہ مثل مادر حرام معبدی شود، کہ جس عورت سے زیار کیا جائے مظاہرہ، وہ ماں کی طرح ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے. وہ تعریض است بجواب طعن کافراں و منافقاں بنسبت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں زینب را تزوج فرمود کے زنے پسر خاندہ را بزانے گرفتی ہے. اس پہ پھر عیسائیوں نے بھی بہت کچھ کہا ہے، وہ آگے واقعہ آ رہا ہے اس پہ طرح بات ہو جائے گی. تو یہ تینوں کو پس منظر کے واقعات ہیں. قرآن نے دو دو لفظ میں کہا کہ دل کسی کے دو نہیں بنائے، تمہاری جن عورتوں سے جو اختیار کیا وہ مائیں نہیں بن جاتی، جن کو تم نے منہ بولے بیٹے بنایا وہ بیٹے نہیں بن جاتے. ذالکم قولکم بافواہکم، یہ تمہاری بات ہے تمہارے منہوں کی، اس کی کوئی قانونی یا شرعی اہمیت بالکل نہیں ہے. پہلا ذالکم کا کم جو ہے وہ تو ذالک ہی ہے، قولکم اور افواہکم کا کم ضمیر ہے، یہ بات ہے تمہاری تمہارے منہوں سے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. ذالک کا اشارہ اس دعوت کی طرف بھی ہو سکتا ہے، بیٹا بنانا منہ بولا، یا زہار کے لیے بھی ہو سکتا ہے. اللہ یقول الحق، اور اللہ سچ کہتا ہے، حق کہتا ہے، وہ یہدی السبیل، اور وہی اصل راستہ دکھاتا ہے، السبیل وہ راستہ صحیح راستہ. ان معنوں میں ان دونوں پہ آگے بحث ہو جائے گی. زہار کا مسئلہ 28 پارے کے پہلے رکوع میں آئے گا شروع میں ہی، اور یہ جو دائی والا مسئلہ یہ ابھی تھوڑی سی تفصیل اس کی آئے گی. ادعوہم لآبائہم، ان کو پکارو ان کے باپوں سے، یعنی جو تمہارے منہ بولے بیٹے ہیں ان کو ان کے باپوں کے نام سے پکارو، کہو فلاں ابن فلاں. اچھا یہ عجیب بات ہے کہ انگریزوں میں اس ابن کے لفظ کو غالباً یوں برقرار رکھا گیا ہے کہ ایک آدمی 3 نام ہوتے ہیں ان کے ہاں، ایک تو اس کا جو بچے کا رکھتے ہیں، ایک پھر بیپٹائز کرتے وقت پادری رکھتا ہے، اور ایک فیملی نیم آخر پہ آتا ہے، سر نیم اور پتہ نہیں پرسنل نیم، اور اس طرح سے 3 نام کے حصے کرتے ہیں. ہاں تو وہ تو فرسٹ مڈل تو اس طرح سے ہوتا ہے نا، میرے خیال میں وہ سر نیم کہلاتا ہے جو اس کو پادری دیتا ہے نام. اچھا سر نیم فیملی نیم ہے، پتہ نہیں آپ بھول گئے. ہمارے یہاں 9 میں انگریزوں کے کلچر سے واقف کرنے کے لیے کتاب ہی اس وقت لگی ہوئی تھی، سمپل چیپٹرز آن انگلش لائف 9 میں پڑھی تھی، اور وہ اس میں سارا تھا کہ انگریز فیملی کا سٹرکچر کیا ہوتا ہے اور کس طرح سے ہوتا ہے، ساری یعنی واقفیت ہو انگریزوں کے، اس میں سر نیم کا ذکر پڑا تھا. وہ تو اس طرح لے آتے ہیں، اب عرب بھی یوں کرنے لگے ہیں. اب انگریزوں کی دیکھا دیکھی کہ عموماً وہ بھی 3 نام رکھتے ہیں، طارق کمال محمد، اس طرح سے وہ رکھیں گے کہ محمد دادا ہے اور کمال باپ ہے اور بیٹا طارق ہے. ہمارے ہاں پنجابی میں فلانا فلانے دا، یعنی یوں عام چلتا ہے دیہات میں، اور بعض دفعہ مشتبہ نام ہوتے ہیں، ایک ہی نام مثلاً ہے 2 آدمیوں کا تو کہیں گے فلانا فلانے دا، اور گاؤں میں وہاں جائیں میرے سمپل نام سے شاید کوئی حافظ صاحب کہہ دے، لیکن باپ کے نام سے فلانا فلانے دا. تو عربوں میں ابن کا لفظ عام چلتا تھا، آپ صحابہ وغیرہ کا دیکھیں سب کے ساتھ فلاں ابن فلاں، یہ اسلام نے انٹروڈیوس نہیں کیا، عرب سوسائٹی کا قاعدہ تھا کہ وہ نام لیتے تھے. اب قرآن نے جب کہا کہ ان کو ان کے باپوں کے نام سے پکارو، یعنی یا فلاں ابن فلاں یوں، تو اس کا حکم ہے ان کو اپنے باپوں کے نام سے پکارو، یعنی کہو اے فلاں ابن فلاں. ہو اقسط عند اللہ، یہ سب سے زیادہ انصاف کی بات ہے اللہ کے ہاں، اقسط زیادہ عدل کی بات، زیادہ صحیح بات. فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا آبَاهُمْ، اور اگر تم نہ جانتے ہو ان کے باپوں کو، کیونکہ یہ بھی تو ہوتا تھا لو غلام بکتے کہیں سے آ گئے، پتہ ہی نہیں اس کا باپ کون ہے، کس کے نام سے پکارے، کئی بات آدمی ہوتے ہیں ایسے. مثلا گاؤں میں ہی ہمارے ہاں بعض ایسے مسافر آئے اور وہی فوت ہوئے، میں اپنے گاؤں کی مثال دیتا ہوں جو بچپن میں دیکھے، تو اب اس کو اس کے نام سے ہی پکارتے ہیں، اس کو تو کوئی نہیں کہتا تھا فلاں ابن فلاں فلانا فلانے دا، نہیں وہ اس کے نام سے ہی پکارا جاتا ہے. تو عربوں میں بھی ایسے ہوتے ہوں گے لوگ. فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا آبَاهُمْ، اگر تم ان کے باپوں کو نہیں جانتے کہ کون ہے، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تو وہ تمہارے دین میں بھائی ہے. وَمَوَالِيكُمْ، اور وہ تمہارے مولا ہے، مولا کی جمع ہے موالی یہاں، اور موالی بمعنی ہوتا ہے آزاد کرنا، مولا کا ہے. پھر عربی میں اس کو تمیز کرتے ہیں مولا اعلی مولا اسفل، یعنی اوپر والا مولا نیچے والا مولا، یہ تمیز کرنے کے لیے، کہ ورنہ لکھا جاتا تھا آپ کو حدیث میں کئی جگہ یہ لفظ ملے گا، حذیفہ مولا فلاں، سالم مولا ابی حذیفہ، فلاں مولا فلاں، کہ وہ اس کا مولا. پھر اس کی آگے بہت زیادہ وضاحت ہوتی ہے، مثلا بعد میں جب مسلمان ہوتے تھے لوگ، تو جس کے ہاتھ پہ مولا مسلمان ہوتے تھے وہ بھی مولا کا تعلق، یہ ولا کہلاتا ہے اس کا اصل مصدر، اور اس کے وراثت میں بھی حصے ہوتے ہیں، کسی جگہ پر آ کر مولا جو ہے وہ ولا کی بھی نسب سے اور مصاہرت سے جب ختم ہو جائیں وارث، تو پھر ولایت کی بنا پر بھی، ولایت کے جو وراثت کے 8-10 درجے ان میں ایک شاید نواں ولایت کا آتا ہے، ولا کا، ولایت نہیں ولا. تو ان معنوں میں موالی بمعنی وارث بھی ہے، اور مولا آزاد کردہ غلام کہہ لو، یوں کہہ لیجیے. یہاں شاہ صاحب نے تو کیا آزاد کردگان شما، تو مطلب یہ ہے کہ پھر انہیں مولا کہتا تھا، یہ عربوں میں برا نہیں سمجھا جاتا تھا، اے فلاں مولا فلاں یوں اگر کہتے تو یہ نسبت قائم رہتی تھی اور اس کو کوئی برا نہیں سمجھتا تھا، بلکہ ان آدمیوں سے مولا ہونے کی نسبت وہ، جیسے یہاں تو لوگ اس پہ بھی خوش ہوتے ہیں اور زیادہ چمچا کوئی کہہ دے تو بڑے بات تو نازاں ہوں گے کہ مجھے کم از کم یہ سعادت حاصل ہوئی ہے کہ چمچا کہا جا رہا ہے. اس طرح کی بات تھی کہ عرب اس مولا کے لفظ کو برا نہیں سمجھتے تھے. تو اس لیے قرآن نے کہا کہ وہ تمہارے دین کے بھائی ہیں، یا تو انہیں بھائی کہہ کے پکارو اے بھائی جیسے ہمارے یہاں کہتے ہیں، یا ان کو اے مولا فلاں یوں کہہ کے پکارو، ورنہ جانتے ہو تو باپ کے نام سے پکارو خطاب کرتے وقت. وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِي مَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ، اور تم پر کوئی گرفت نہیں ہے اس چیز میں، فی ما اس چیز میں جو کہ أَخْطَأْتُمْ تم خطا کر گئے، أَخْطَأَ يُخْطِئُ باب افعال خیتو حمزہ، أَخْطَأْتُمْ بِهِ اس کے ساتھ اس کی وجہ سے، یعنی اگر کسی وجہ سے کوئی غلطی ہو گئی تھی اس بارے میں تو وہ گرفت نہیں. ولیکن ما تعمدت قلوبكم، لیکن گرفت یعنی ولیکن جناحن، اس کے لیکن کے بعد مانیں گے، ولیکن علیکم جناحن فی ما تعمدت قلوبکم، لیکن گرفت ہوگی تم پر اس چیز میں جس کا پکا ارادہ کیا تمہارے دلوں نے. تعمدت کا فاعل قلوب ہے، تعمد یتعمد متعمد، ومن قتلہ منکم متعمدا، وہ آیا تھا سید حرم میں، ومن قتل مومنا متعمدا، وہ چوتھے پارے میں سورۃ النساء میں پانچویں پارے میں یہ بھی آیا تھا. ولیکن ما تعمدت قلوبکم، تعمدت فعل مؤنث آیا قلوب کے لیے، لیکن جس چیز کا پکا ارادہ کر لیں تمہارے دل، یعنی اگر ارادے سے ایسا کیا تو پھر غلط ہوگا. یہاں سے وہ مسئلہ نکلتا ہے کہ یہ جو ولدیت غلط لکھانا، بچے تو لوگ ایک دوسرے کے پال لیتے ہیں لے لیتے ہیں، لیکن اس کی ولدیت وہ لکھانا جو اس کا باپ نہیں، یہ حرام پھر بنتا. وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. اس سے جعلی ووٹوں میں بھی پتہ نہیں باپ کس کس کو بناتے ہیں لوگ، اپنی پرسن بھی بدلتے ہیں تو باپ بھی تو کہتے ہیں نا میرا باپ فلاں ہے، میں فلاں ہوں اور میرا باپ فلاں ہے، اپنی تو شخصیت بدلی تھی باپ ہی اور بنا دیا. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس عورت کا نام لیا نا، لیکن تم کہہ تو یہی رہے ہو نا کہ میرا نام یہ ہے میرے باپ کا نام یہ ہے، النبی اولا بالمومنین من انفسهم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ سزاوار ہیں مومنوں کے لیے ان کی اپنی جانوں سے بھی. اولا کا لفظی معنی تو ہے قریب ترین، والے یا یلی، نزدیک ہونا، ساتھ ہونا، اس سے افعلو بنے گا اولا. اور اولا ورب بھی ہوتا ہے اس صورت اس میں کہ میں نے اولا لکا فاولا، وہ اور میں نے بنتے ہیں، یہ افعل و تفضیل ہے، ماضی نہیں ہے. ورنہ باپ دیکھیے اولا افعلا کے وزن پر بھی یہی ہوتا، اگر ماضی کا فعل ہوتا تو وہ بھی اولا ہی بنے گا، واولا ہم یہ سے، اور افعلو بھی اسی طرح بنے گا، یہ افعلو ہے. اور اس کے معنی تو ہے زیادہ قریب، اور اس کے بعد بے آتا ہے اولا بے، کیونکہ ورب بھی استعمال ہوتا ہے ولی بی بے قضا و قضا، زیادہ نزدیک ہے مومنوں سے من انفسہم اپنی جانوں سے. پھر اولا کے معنی مہربان کے بھی ہوتے ہیں کہ وہ خود ان پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ مہربان ہے. ان معنوں میں آیا تھا فاللہ اولا بہما، ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولا بہما، یہاں اولا بھی آیا ہے. اور اولو الارحام بعضهم اولا ببعض، سورۃ توبہ کے وہ اپنے پڑھا تھا، اس میں سورۃ انفال کے آخر پر تھا، الانفال کے آخر پر سورۃ توبہ سے پہلے، اولو الارحام بعضهم اولا ببعض، یہاں بھی آ رہا ہے ویسے ایسی اگلی آیت میں. تو وہاں اولا کے میں نے زیادہ قریبی کا بنتا ہے، اور پھر میں نے زیادہ حقدار کا بھی بنتا ہے. تو یہ زیادہ مہربان، زیادہ حقدار، زیادہ قریبی، یہ ہیں اولا کے معنی. تو ان نبی اولا بالمومنین من انفسہم کا معنی پھر زیادہ مناسب یہی بنتا ہے کہ نبی مومنوں کے لیے ان کی جانوں سے بھی زیادہ سزاوار ہے حفاظت کا، عزت کا، وغیرہ وغیرہ، وہ یعنی وہ اس کو فائد سمجھے اپنی ذاتوں سے بھی نبی کو. وہ ازواجہ امہاتہم، اور اس کی بیویاں ان کی مائیں ہیں. ازواجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، امہاتہم خبر ہے وہ ان مومنوں کی مائیں ہیں. وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ، اپنی ذات سے زیادہ مقدم ہونے چاہیے. اور دوسرا فکرہ بھی بتاتا ہے کہ اس کی بیویاں ان کی مائیں ہیں، تو نبی باپ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میں تو تمہارا باپ کی مانند، مجھے تمہیں یوں سکھانا پڑتا ہے جیسے بچے کو، شاید حدیث کے لفظ تو یہ نہیں ہے لیکن وہاں کنٹیکسٹ یہی ہے، بچے کو سکھانا پڑتا ہے پیشاب کرنے کے بعد یوں پاک کرنا ہے اپنے بدن کو، ہاتھ یوں دھونے، چھوٹے بچے کو کس طرح سکھانا پڑتا ہے. واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استنجا اور پیشاب اور اس کے بھی قوانین یوں بتائے ہیں جیسے کہ چھوٹے بچے کو سمجھانا پڑتا ہے. کتنے لوگ ہیں جن کو پیشاب کی پرواہ نہیں ہوتی، یہاں اب مسلمان کہلاتے ہیں، سب کچھ ہے، نالی پہ پیشاب کیا، اٹھ کھڑے ہوئے، کوئی پرواہ نہیں ہے. تو اس طرح سے وہ بچے کو بدن کی صفائی اور پاکیزگی سکھانی پڑتی ہے، حقیقتاً امت کو یوں سکھائی گئی ہے، وہ کام بھی نبی نے سر انجام دیا. تو پھر اس میں آتا ہے کہ میں تمہارے لیے باپ کی مثال ہوں، کہ جیسے باپ اپنے بچے کو سب کچھ سمجھاتا ہے اور اسے سمجھانا ہوتا ہے، میں تمہیں یوں سمجھاتا ہوں. یہ نہ سمجھو کہ تم بڑے عقل مند ہو اور تمہیں تو اب اس چیز کی ضرورت نہیں ہے، آخر سارے بڑے تھے، انہیں یہ ضرورت طہارت کے احکام بھی سکھانا کیا وجہ تھی آ کے. تو میں نہ تو کلیئر ہے، اب اللہ تعالیٰ ذائق سے بچائے نبی یقیناً مومنوں کے لیے. اور دوسری طرف کا ذائق دیکھی جناب شیعوں نے یہ کہا، اچھا تو پھر عائشہ ابو بکر کی ماں تھی، ازواجہ امہاتہم، انہوں نے اپنی طرف سے بڑا تیر مارا، بس جس سے انہوں نے کہا اچھا تو پھر وہ اس کو امی جان کہہ کے پکارا کرتے تھے. یہ دیکھیے جب شرارتی پہ آدمی تل بیٹھے ہاں تو کیا کچھ نہیں نکال سکتے. اسی لیے فقہا کو کرنا پڑا کہ میاں یہ تخصیص ہوگی، وہ سب کی ماں ہے لیکن جس کی بیٹی ہے اس کی بیٹی ہے، جس کی بہن ہے اس کی بہن ہے. اور خود قرآن نے کہا، نبی کی بیویوں کا ذکر آ رہا ہے کہ وہ ان کو پردہ کرنا چاہیے مگر اپنے بھائیوں بھتیجوں فلاں فلاں فلاں، تو اس رشتے کو ختم تو نہیں کیا قرآن نے. وہ ماں ہے ایک لحاظ سے، وہ ماں کا درجہ جو ہے وہ مذہب سے احترام کے لحاظ سے، اور اس میں حقیقی ماں تو وہ بھی نہیں بنی. اگر ان مانوں میں تو ہوتا تو ہر مومن کا چھٹا حصہ نبی کی بیوی کو جائیداد کا ملتا، کہ یہ ماں ہے ہر مومن کا چھٹا حصہ مرنے کے بعد وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کو ملنا چاہیے تھا. صرف تنگ کرنے کا، یا یہ تنگ کرنا. وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ، اور جو رحموں والے ہیں یعنی جو رحمی رشتے ہیں، اولو الارحام پہلے لفظ آ چکا ہے، مراد ہوتا ہے رحموں والے، اور مراد ہوتا ہے وہ جن کا تعلق رحم مادر کی طرف سے ہو، یعنی دسویں اور یہ رشتے جو ہیں. بعضهم اولى ببعض، ان میں سے بعض، یہاں بھی اولا آیا ہے، زیادہ نزدیک ہیں، اب یہاں زیادہ حقدار ہیں اور مراد ہے وراثت میں. یہ جیسا کہ تفسیر میں میں نے اور نو پارے میں بھی آیا تھا، دسویں میں بھی، وہ بعض میں سے بعض سے زیادہ قریب ہیں. فی کتاب اللہ ہے، اللہ کے قانون کے مطابق. من المومنین والمہاجرین، مومنوں اور مہاجروں سے. سیدھی بات ہے کہ مدینہ میں اس کا پس منظر یہ ہے کہ آپ نے موافات فرمائی، لوگوں کو بھائی بنایا، وہ ہر بات میں بالکل سمجھتے تھے کہ حتیٰ کہ وارث بنتے تھے، ایک مرتا تھا تو دوسرا اس کا وارث بنتا تھا جو بھائی تھا. چنانچہ کچھ عرصے تک وراثت اس موافات کی بنا پر رہی ہے. پھر قرآن مجید نے یہ حکم دیا کہ نہیں، وراثت جو ہے یہ نسب کی بنا پر ہوگی، یہ زیادہ فطری چیز ہے، تو وہ عارضی تھی. تو مومنوں اور مہاجروں کی نسبت، یہ مہاجر اسی لیے یہاں لفظ آیا ہے، من المومنین والمہاجرین، یعنی وہ جو سمجھ گئے تھے وہ لوگ کہ وہ اخوت والے، موافات والے بھائی مراد ہے. نہیں تو مومن اور مہاجر کوئی دو کنٹراڈکٹری ٹرمز تو نہیں ہے کہ مومن اور ہوتا ہے مہاجر اور ہوتا ہے. تو ہجرت کر کے جو گئے تھے اہل ایمان اور ان کا اس ایمان کی بنا پر موافات قائم ہوئی تھی، تو اس تعلق ایمان و ہجرت کی بنا پر جو موافات کے نام سے رکھا گیا تھا، اس کی بجائے اولو الارحام زیادہ قریبی ہوں گے، اور یعنی وراثت ان کی ہوگی. یہی مفہوم وہاں سورت آل انفال میں لیا گیا اور یہی یہاں. الا ان تفعلوا الى اولیائکم معروفا، مگر یہ کہ تم کرو یا کرنا چاہو اپنے اولیاء کے ساتھ کوئی بھلائی. معروف میں نے بھلائی، نیکی، یہ تفعلوا کا مفعول ہے. الا ان تفعلوا معروفا الى اولیائکم، اولیاء ولیم کی جمع ہے، اور ولی کی جمع اولیاء او ہوتی تو غیر منصرف جمع ہے، لیکن یہاں الا بھی اور آگے مضاف بھی ہو رہا تھا تو اس لیے حمزہ پر زیر آ گئی ہے، اور لکھا یہ اسی طرح سے جاتا ہے شاید بحذف الف. تم اپنے اولیاء یعنی قریبی یا دوستوں وغیرہ سے، اور یہاں ولی میں نے دوست بھی ہو سکتا ہے، اپنے دوستوں سے کوئی بھلائی کرنا چاہو، یعنی وراثت نہیں ہوگی، کسی کو کہہ دیا کہ لو جی اس 5000 میں اس کو دیتا ہوں یا یہ مکان اس کو دیتا ہوں، اس سے بھی قرآن نے منع نہیں کیا، لیکن وراثت میں اسی سے پھر قانونی مسائل نکلے کہ اپنی زندگی میں ہبا کر دو، ٹھیک ہے، لیکن جب کوئی مرے گا تو پھر اب اس کی جائیداد شرعی قانون کے ماتحت ہوگی. اور یہ ہونا چاہیے، قانون ہونا چاہیے کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا. چنانچہ جو مختلف ملکوں میں قانون ہے، مرنے کے بعد یہ ہوگا، جی قانون بتا دیتا ہے یہ ہوگا. مثلاً امریکہ میں ہے کہ ٹھیک ہے جی وصیت کرو کس کس کو کیا دینا ہے، ویل ہوتی ہے، وہ باقاعدہ اسٹام پہ لکھی ہوئی پڑی ہوتی ہے، عدالت میں پیش کی جاتی ہے کہ یہ ہے جی ویل. اس کی ویل آپ چینج کر سکتے ہیں، آج کچھ لکھا، دو سال بعد ارادہ بدل گیا زندگی میں، وہ پہلے کینسل کرا دیں، دوسری رکھ لیں. لیکن ویل نہ ہو تو پھر امریکہ کا قانون یہ ہے کہ سب کچھ حکومت لے لے گی، بس سیدھی بات ہے، قانون یہ ہے، اور اس میں کسی کو بھی نہیں ملے گا، اس کی بیوی کو بھی نہیں ملے گا. اور حکومت کے ٹیک اوور کرنے کے بعد ویل نہ ہو تو بیوی مقدمہ کر کے پھر بعد میں کچھ لے سکتی ہے کہ میں اس کی بیوی تھی، اس کا کچھ حق رکھا. تو اس لیے مرنے کے بعد کا تو قانون واضح ہونا چاہیے، آدمی کو پتا ہونا چاہیے میں نے مرنا ہے تو کیا ہوگا، زندگی میں کچھ کرنا چاہتا ہے تو اور کر لے، مرنے کے بعد پھر وہ ہوگا. تو یہاں اسی قانون وراثت کی طرف اشارہ ہے، ان سے بھلائی کرنا چاہو تو وہ اور بات ہے. کان ذالک فی الکتاب مستورا، یہ ہے مستور کتاب میں. سطر یسترو، سطر میں لکھنا مراد ہوتا ہے، پھر مراد مطلقاً لکھنا ہوتا ہے، اور مستور کے معنی ہے جو سطروں میں محفوظ ہو گیا، یعنی جو لکھ لیا گیا. مستور سطروں میں محفوظ ہوا یعنی لکھ لیا گیا. تو یہ سارا وہ، یعنی یہ خدا کا قانون ہے، حکم استدر لوح محفوظ نوشتہ شدہ، یا کتاب خدا کی کتاب کہہ لیں یا لوح محفوظ کہہ لیں، یعنی خدا کا قانون اصل یہی ہے کہ رشتہ داری کی بنا پر وراثتیں ہوں گی. یہی سب ہمارے مفسرین اس نے معنی کرتے ہیں کہ وہ موافات والا توارث جو تھا وہ منسوخ ہوا. وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ،
اگر کوئی شخص اپنی ہی زندگی میں اپنی جائیداد کو اپنی اولاد کے بغیر بانٹنا چاہے، کیا یہ کر سکتا ہے؟
کیوں نہیں بانٹ سکتا؟
یا یہ اپنے اس کے مرنے کے بعد ہی یہ تقسیم ہو سکتی؟
بنی زندگی میں تقسیم کر دے وہ ہبا ہو جائے گا اس کی طرف سے. ہبا یہ ہوتا ہے کہ اپنی زندگی میں وہ دے بھی دیتا ہے اور پوزیشن بھی دے دے، پھر وہ ہوتا ہے. جہاں بھی قانون میں یہی ہے ہبا کا، پوزیشن نہ دے تو پھر تو کوئی نہ دیا ہو، پھر تو اس کا مطلب ہے وہ کہے کہ میرے مرنے کے بعد یوں دے دینا، تو وہ تو ہوگی وصیت، وہ غلط ہے. وہ تو پھر مرنے کے بعد تو قانون نافذ ہوگا جو شریعت کا ہے. ہاں اگر وہ وصیت کر گیا ہے تو جو ود ان لمٹ جو ہے وصیت کے جو قوانین ہیں اس کے مطابق اس کی وصیت نافذ کی جائے گی. وارث کو غیر وارث کو اور تین تہائی سے زیادہ نہ ہو, یہ عموماً ہے نا دو کنڈیشن جو حدیث میں اس کی جو شرائط معلوم ہوتی ہیں وہ دو ہیں. کیا
آج کل اکثر لوگ جو اس سے لا علم ہیں نا وہ وصیت کر دیتے ہیں یہ اس کی ہے یہ اس کی ہے, بیٹوں کے نام, لیکن اپنی زندگی میں کام ہی دیتے ہیں, کہتے کیا پتا.
نہیں وصیت تو مرنے کے بعد ہے اور وارث کے حق میں نہیں ہوتی, یہی دو مشہور حدیثیں ہیں اور کنٹرول بھی کرنا چاہیے. وہ رواج کی اور بات ہے اور کنٹرول ہونا چاہیے. ریگولرائز حدیثیں ہمیں اس لیے درست معلوم ہوتے ہیں, اگرچہ حدیث لا وصیت الوارث ان پہ تنقید اور جرح بھی کی گئی ہے کہ وہ درست نہیں ہے اس کے راوی وغیرہ پر, لیکن یہ کہ وصیت کے مقاصد اور میراث کے مقاصد میں تضاد ضرور ہے. آپ وصیت کے ذریعے سے جس کو دے رہے ہیں اس کو نفع پہنچ رہا ہے اور وارث کا تو نقصان ہو رہا ہے, اس لیے ان میں کوئی ریگولرائزیشن ہونی چاہیے. اور وہ شریعہ حدیث سے معلوم ہوتی ہے کہ تہائی سے زیادہ میں نہ ہو اور وارث کے ہاتھ میں نہ ہو. ایک بیٹے نے چوتھائی مثلا لینی تھی یا پانچویں صاحب اس کو
مزید, ایسا بھی ہے چانس ایک چار بیٹے ہیں اور کہتا کہ ابو نے مجھے کہہ دیا ہوا اور کچھ لکھ دیا ہوا بس ٹھیک ہے مالک پر
میثاقہم, اور جب ہم نے لیا نبیوں سے ان کا میثاق. میثاق واسطہ کا یہ کون سے ہے لفظی میں نے باندھنے کا آلہ وغیرہ, پھر عہد کے معنی میں آتا ہے مضبوطی سے باندھنا. عہد میں بھی یہ مفہوم ہے میثاق عہد اور عقد, یہ تینوں قریباً ہم معنی لفظ ہیں. عہد میں یہ ہوتا ہے شاید کہ وہ اپنی ذات سے بھی کر سکتا ہے, اور عقد اور میثاق میں دوسری پارٹی کے ہونے کا مفہوم ضرور پایا جاتا ہے. یعنی ہر میثاق عہد ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ ہر عہد میثاق نہ ہو, اپنی ذات میں عہد کرنا یوں بھی ہو سکتا ہے. تو ان سے ان کا میثاق لیا و من کا, اور تجھ سے بھی لیا, و من نوحم و ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ ابن مریم. اس من کا سب پر اثر ہے. نوح تو خیر منصرف ہے, وہ تو من نوح آیا. ابراہیم موسیٰ عیسیٰ غیر منصرف ہیں جر میں, اور عیسیٰ ابن مریم وہ جو عیسیٰ پر جر آئی تھی نا من کی وجہ سے, اس کا اثر ابن کی نون میں ظاہر ہو رہا ہے, کیونکہ ابن کا جو اعراب ہوتا ہے نا نون کا وہ ہوتا ہے جو بیٹے کا آ رہا ہو, تو یہاں عیسیٰ مجرور تھا اس لیے ابن نون زیر آئی ہے. مریم مضاف الیہ ہے لیکن وہ غیر منصرف ہے. وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا, اور ان سب سے ہم نے لیا بڑا سخت عہد. غلیظ میں نے مضبوط اور سخت, وہ شادی کے بارے میں بھی آیا تھا نا وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا, یہی لفظ ہے. ان عورتوں نے تم سے بڑا زبردست عہد لیا ہے, تو میثاقاً غلیظ کے معنی محکم عہد, پکا عہد. یہ نبیوں کے کسی میثاق کا ذکر ہے, یہ عالم ارواح میں ہوا یا ان کی شریعتوں میں ہے, مختلف طرح تفسیر کی جا سکتی ہے. یہی معنی سورۃ آل عمران میں تھا وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِنَ النَّبِيِّ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ والی جو آیت تھی اس میں بھی میثاق النبیین کا ذکر ہے, اور ایک یہاں ہے. یہ کس طرح ہوا, ایک معنی تو وہ کوئی عالم ارواح کا اور یہ ہو سکتا ہے, اور دوسرا معنی یہ ہو سکتا ہے کہ ہر نبی کی شریعت میں یہ بات تھی. یوں تو سیدھی بات سمجھی جا سکتی ہے نا کہ عہد کی ایک صورت جو ہے وہ سب نبیوں کو بتائی گئی. لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَن صِدْقِهِمْ, اور یہ نبیوں کا جو میثاق ہے جو کہ پھر ایک طرح سے اس میں ان کی امتیں بھی شریک ہوتی ہیں جو بھی اس کے شرائط یا جو تھی, وہ اس لیے کیا گیا تھا تاکہ وہ پوچھے سچوں سے ان صدقہم ان کی سچائی کے بارے میں. لیس اعلی کا فائل اللہ تعالی ہے, یہ میثاق وغیرہ کا قصہ اس لیے ہوا تاکہ اللہ تعالی سچوں سے پوچھے ان صدقہم ان کے صدق کے بارے میں کہ ان میں سچائی کیا تھی کتنی تھی, اور لفظ سچوں کا ہے. یا جزا دے پھر یہ مراد ہوگا, پوچھے کا میں نے جیسے بتانے کا میں نے آتا ہے نا نبا یو نبے تمہیں آگاہ کرے گا, اور مراد ہوتا ہے ان کو جزا دینا, تو ان سے پوچھے بمانا شاید جزا دینا ہی ہو. وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا, یہ فکرہ اس معنی کی تصدیق کرتا ہے ایک لحاظ سے کہ ان کو ان سے پوچھے یعنی ان کو جزا دے, حساب کتاب جیسے ہوتا ہے تو سچوں کا حساب کتاب میں ان کو جزا دے. وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا, اور اس نے تیار کیا کافروں کے لیے دردناک عذاب. یا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا, اے ایمان والو, اذکروا نعمت اللہ علیکم، یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو تم پر ہوئی، یعنی نعمت اللہ اللتی انعم علیکم کے معنی میں آیا ہے. اس جاءتکم جنود، جبکہ آئے تمہارے پاس لشکر، جنود جند کی جمع ہے کچھ لشکر. فارسلنا علیہم ریحا، پس ہم نے بھیجی ان پر ایک ہوا، ریح ایک ہوا. واقعی شاید یہ بات درست ہے کہ قرآن کریم میں جہاں عذاب والی ہوا کا ذکر ہے واحد کا صیغہ آتا ہے، اور ریاح جمع جو ہے وہ عموماً بارشوں اور ان معنوں میں اچھے معنوں میں آتا ہے. ہم نے بھیجی ان پر ایک ہوا، و جنودن اور کچھ لشکر بھیجے، ارسلنا کا مفعول ہے، لم تروہا جن کو تم نے نہیں دیکھا، ایسے لشکر بھیجے. ہا کی ضمیر جنود کے لیے بھی ہو سکتی ہے، ری کو تو خیر دیکھ رہے تھے، ان پر ہوا بھیجی اور ایسے لشکر بھیجے جن کو تم نے نہیں دیکھا. وکان اللہ بما تعملون بصیرا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے عمل کو دیکھ رہا تھا یا بصیر تھا. یہاں سے یا ایھا الذین آمنوا سے تبصرہ شروع ہوتا ہے جنگ خندق یا جنگ احزاب پر. اس کے واقعات کی طرف ریفرنسز ہیں جو ایک خاص تاریخی پس منظر میں ان آیتوں کو پھر سمجھا جا سکتا ہے. یہ ہوا کا آنا اور لشکروں کا آنا یہ جنگ احزاب میں ہی ہوا تھا. آخری موقع پر جب وہ گئے ہیں تو اس رات بڑی تیز ہوا چلی تھی، اور جنود اللہ کے تو خیر جو بھی ہے وہ تو لم تروہا کہا ہی ہے، پھر وہ بھاگ نکلے تھے. وکان اللہ بما تعملون بصیرا، آیت بھی پڑھنی ہے، لیکن اس سے ایک واقعہ مجھے یاد آتا ہے کہ ابھی وہ بیان کرتے ہیں کہ احزاب میں جب خندق کا وہ محاصرہ وغیرہ تھا، اب معلوم ہوتا ہے کہ وہ سردی کا موسم تھا خاصا، تو وہ کہتا ہے کہ ہم بیٹھے تھے رات کو، پہرے وغیرہ بھی دیتے تھے، تو ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا کہ کوئی آدمی ہے، پہلے تو شاید یوں کہا، تو بیٹھے رہے کہ سردی میں کون نکلے نہیں جانتے. وہ کہتے ہیں کہ عجیب بات ہوئی کہ ہم نے تو یوں کوئی کہا تو ہم میں سے کوئی نہیں اٹھا سردی کی وجہ سے، وہ نافرمانی کا ارادہ نہیں تھا لیکن ٹھٹرے پڑے تھے. پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز آئی کہ فلاں آدمی اگر ہے تو وہ آئے، یا اس کو بلا کے لگ کر میرا نام لیا. میں نے کہا مرتا کیا نہ کرتا، اب تو جانا ہی پڑتا ہے. گیا تو خیمہ تھا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کہتا کہ میں داخل ہوا تو آپ نماز پڑھ رہے تھے اور ایک کمبل آپ کے سر کے اوپر تھا، میرے پاس تو کوئی کپڑے بھی نہیں تھے، آپ نے نماز پڑھی اور جاری رکھی، اور شاید اشارے سے یوں کمبل میری طرف بڑھا دیا، تو کچھ سر پہ میں نے بھی لے لیا تھوڑا سا، شاید نماز میں نہیں شامل ہوئے. بہرحال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز ختم کرنے لگے تھے، آپ نے نماز ختم کی، اس کے بعد اسے کہا کہ دیکھو تم نے اس وقت جانا ہے خندق پار کر کے، رات کا وقت تھا، اور دشمن کے کیمپ میں جانا اور وہاں کی معلومات حاصل کر کے آنی کہ اس وقت وہ لوگ کیا کر رہے ہیں اور کیا نہیں کر رہے. تو جناب کہتا ہے کہ ایک سردی اور ایک دشمن کے کیمپ میں جانا، ہاں رسول نے کہا جاؤ ڈرو نہیں تم زندہ واپس آؤ گے. بھیج دیا، سردی کو تو خیر نہیں روک سکتے تھے، کہا کہ وہ فکر نہ کرو تم واپس آؤ گے. چنانچہ وہ جناب جاتے ہیں. اچھا عربوں میں یہ تھا کہ ہر ایک کا لباس تو ایک جیسا ہوتا تھا، کوئی یونیفارم تو فوجیوں کی تھی نہیں، بیٹھے ہیں کو کسی کو کیا پتا یہ بھی کوئی ہمارا ہی ساتھی ہوگا. وہ مختلف کمپوں میں گئے، ان کی باتیں سون وون کے کہ بڑے بد دل ہو رہے ہیں، اور وہ جو ہے ہر ایک کہہ رہا ہے کہ یہ کیا انہوں نے مصیبت ڈال رکھی ہے، نہ تو وہ مسلمانوں پہ ہم فتح پا رہے ہیں اور خواہ مخواہ راشن ختم ہو رہا ہے، سردی سہ رہے ہیں، فضول طویل اس کا مقصد کیا ہے. وہ سارے بد دل ہو رہے تھے کہ یہ فضول بات ہے جو انہوں نے کر رکھی ہے. پھر وہ آ کے خبر دیتے ہیں، چنانچہ شاید اسی رات یا دوسری رات پھر وہ تیز ہوا چلتی ہے اور اتنی کہ ان کے خیمے اکھڑ جاتے ہیں، ہانڈیاں الٹ جاتی ہیں، ایسی مصیبت ہوتی ہے، دوسرے دن فیصلہ کرتے ہیں بھاگو یہاں سے. تو اس کا طرف اشارہ ہے، اس ریحن و جنود لم تروہا، وہ آندھی اتنی زبردست تھی کہ اس نے، حدیث میں آتا ہے کہ ان کی ہانڈیاں الٹ گئی اور خیمے اکھڑ گئے، پھر وہ چلے گئے دوسرے دن آپ خود بخود. اور اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اب یہ آفینسو پہ کبھی نہیں آ سکتے. یعنی حقیقت یہ ہے کہ جنگ عذاب کے بعد جھگڑے وگڑے تو ہوتا رہا کچھ، لیکن ان کی جو تھی نا وہ، اب اس کے بعد وہ بالکل ڈیفینس پہ تھے. پہلے 3 سال تو بڑے بڑے افینس کے ساتھ آتے رہے نا، بدر میں بھی، احد میں بھی، خندق میں بھی. تو اس میں ان واقعات کی طرف اشارہ ہے، اور آگے پھر آ رہا ہے اس میں اسوہ حسنہ کا. اور حضور کی جنگوں میں سے سب سے خطرناک موقع جنگ خندق کا ہے، پریکیریس پوزیشن تھی بڑی مسلمانوں کی، اور اس میں اسوے کا ذکر آتا ہے. تو ہمارے استاد کہا کرتے تھے علامہ علیہ الدین صدیقی مرحوم کہ اسوہ تو یہ ہے، ایسے موقع پر رسول کی مثال سامنے رکھنا. ہم حلوہ کھانے میں ہی رسول کے اسوہ کو سامنے رکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اس میں کا ذکر جائیں گے خندق میں آیا جو حضور کی 13 سال کی 10 سال کے بدری زندگی کا سب سے خطرناک ترین دور تھا. تو اس وقت اس میں بنا. چلو جی ہو گئی بات. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها وکان اللہ بما تعملون بصیرا صدق اللہ العظیم. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, اذکروا نعمت اللہ, یاد کرو اللہ کی نعمت کو, علیکم تم پر, یعنی جو تم پر ہوئی, یا نعمت اللہ التی انعم علیکم, اذ جاءتکم جب کہ آئے تمہارے پاس, یا تم پر آ گئے. یہاں جا کا فائل جو ہے وہ جنودن ہے, اور اذ کا اذکر لگانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ پچھلی عبارت سے متعلق ہے. اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اس وقت ہوئی, یعنی جب کہ تمہارے پاس آئے کئی لشکر جنودن. فارسلنا علیہم, پس ہم نے ان پر بھیجا, ریحم و جنود لم تروہا, ہوا بھیجی اور ایسے لشکر بھیجے جن کو تم نہیں دیکھتے تھے یا جن کو تم نے نہیں دیکھا. پہلے جنود ان سے مراد وہ قریش اور یہود اور ان کے جو قبائل وغیرہ, بہت بڑے, یعنی سب سے خطرناک ترین موقع تھا واقعی یہ. یہودیوں کے بنی نظیر جو نکالے گئے تھے انہوں نے بھی, اور قریش کو اپنی تھی, تو عرب کی تو وہ ساری قوت لے کر آ گئے تھے قبائل کی, کسی کو کرائے پہ لیا, کسی کو کوئی وعدہ دیا کہ ہم تمہیں, کیونکہ عرب لوگوں کو تو تھا نا کہ لڑنا بھیجنا ہے, چلو پیسے دو ہم تمہارے لیے لڑیں گے, مرسنریز ہوتے تھے. اور ان لوگوں کے اس میں ہارنے کی ایک وجہ یہ بھی بنی تھی کہ محاصرہ جو تھا نا یہ انہیں کرنا پڑا, خندق کھود لی گئی تھی. عرب لوگوں کی لڑائی یہ ہوتی ہے کہ بس ہٹ اینڈ رن, آؤ مارو بھاگ جاؤ. لمبی لڑائی کہ انہیں کوئی تجربہ ہی نہیں تھا, اور پہلا موقع تھا کہ یہ محاصرہ کرنا پڑ گیا. ادھر روٹیاں مفت کی اپنی کھانی پڑ رہی ہیں, اور 20 دن گزر گئے تو وہ تنگ آ گئے کہ یہ کیا فضول جنگ ہے, نہ ہم کچھ لوٹ سکتے ہیں, یہ تو الٹا گھر سے ہی کھانا پڑا سارا. تو ان جنود سے مراد وہ, اسی لیے اس کو جنگ احزاب بھی کہتے ہیں, کیونکہ اس صورت میں احزاب کا لفظ بھی آگے آئے گا, اور جنگ خندق بھی اس کا مشہور نام ہے, کیونکہ بکان اللہ بما تعملون بصیرا, اور اللہ تم خوب دیکھ رہا تھا جو کچھ کام تم کرتے ہو. اذ جاءوکم, یہاں اذ کے ساتھ اذکر لگ سکتا ہے یا پچھلی ہی عبارت کے ساتھ چل سکتا ہے, کیونکہ اذ ظرف کو کسی فعل کی ضرورت ہوتی ہے. اذ جاءوکم جب وہ آئے تمہارے پاس یا تم پر آ گئے. جاءو کا فاعل وہ جنودن ہی ہے, جو کہ ویسے جاءتکم بھی ہو سکتا تھا اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو, لیکن معنی میں جمع کا مفہوم ہے اس لیے صیغہ جمع مذکر کا آیا ہے. من فوقکم, تمہارے اوپر سے, ومن اسفل منکم, اور تمہارے سے نیچے سے بھی. اسفل سین فی لام سے افل ہے, جیسے ورقب و اسفل منکم میں پڑھا تھا, اور اسفل ظرف ہے نا اس لیے لام کی زبر آئی ہے, اور تمہارے یعنی من کے باوجود اسفل آیا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ اگلا من نہ ہوتا تو من اسفلکم کہہ سکتے تھے, جیسے اوپر آیا نا من فوقکم, براہ راست مضاف ہو گیا ہے. اس میں اگر اسفلا اور کم کے درمیان من نہ ہوتا تو پھر یہ بھی پڑھا جا سکتا تھا ومن اسفلکم, ومن اسفل منکم, تم سے کچھ نیچے سے بھی. یہ اوپر اور نیچے سے کیا مراد ہے؟ کیا مدینہ کے شمال اور جنوب کی طرف سے فوج آنا مراد ہے؟ دشمن آئے تو شمال کی طرف سے تھے, یا صرف محاورہ ہے کہ ہر طرف سے تم گر گئے تھے, یا جنوب میں بنو قریظہ کی بستیوں سے بھی خطرہ تھا اور بعد میں واقعی ہوا بھی, وہ ذرا جنوب میں تھی مدینہ سے, وہاں لشکر تو نہیں آئے تھے لیکن دشمن کو ایک طرح سے موجود ہے, شاید اس کی طرف بھی اشارہ ہو. بہرحال یہ تو محاورہ ہے, یا واقعی جو ایکچوئل سچویشن تھی اس کو بیان کر رہی ہے, یا دونوں باتیں ہو سکتی ہیں. وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ, اور جبکہ لفظی ترجمہ تو ہے ٹیڑھی ہو گئیں آنکھیں. زاغ یزیغ, ٹیڑھا ہونا, کج ہونا. وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَاغٌ, میں آپ نے پڑھا ہے.
مدینہ کی جو شمالی زون ہے وہ گویا
نہیں, یہ تو ادھر بھی پہاڑیاں ہیں جنوب کی طرف, بلکہ جو وادیاں ہیں میرے خیال میں وادی مزینت الٹا میرے خیال میں وہ جنوب سے شمال کی طرف بہتی ہے. بہرحال نشے مختلف تک ہو سکتا ہے، یہ اس طرح سے تو نہیں ہے، شاید اوپر سے نیچے یا ہررا سے یوں مغرب کی طرف وادیاں بہتی ہیں یعنی جو بارش کا پانی آتا ہے، اور یا الٹا شمال سے جنوب سے شمال کی طرف جاتی ہے وادی بتحان وغیرہ، جہاں تک میرے ذہن میں ہے نقشے کے دیکھا ہے جو کچھ. اور اوپر نیچے سے مراد محاورہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم کو ایسے جیسے ہر طرف سے گھیر لیا گیا ہو. فَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، اور جب ٹیڑی ہو گئی آنکھیں، شاہ صاحب نے تو ترجمہ کیا ہے خیرہ ہونا، مطلب اصل میں یہ ہے کہ بعض نے دھندلانا بھی کیا ہوگا، شاید دھندلا گئی آنکھیں، ہاں زاغ یزی کو وہ ٹیڑھا ہونے میں پھر جانے کا ہے نا، یعنی خوف سے گویا کہ آنکھوں پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے، جیسے ہم اردو میں کہیں جب تمہیں کچھ سجھائی نہیں دیتا تھا، یہ اس طرح کا لفظ آیا ہے. وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اور پہنچ گئے دل گلوں تک. حناجر جمع ہے حنجرہ کی، ہے نون جیم رے، مادہ ہی اس کا چار حرفی ہے حنجرہ، اور حنجرہ یو حنجرو ورب بھی استعمال ہوتا ہے، اس کے معنی تھا گلا یہاں سے کاٹ دینا، تو یہ جو نرخرہ جسے ہم کہتے ہیں نا، اس حصے کو حنجرہ کہتے ہیں، وہ عربوں میں مشہور تھا نا، اچھا شعر ہوتا تو کہتے تھے اکتبوہا بل خناجر ولو علی الحناجر، کہ یہ تو ایسا کلام ہے کہ اس کو خنجروں سے کھود کے لکھ لو، چاہے اپنے گلوں پر ہی کاٹنے پڑے، یعنی وہ خنجر گلے پر کیوں نہ چلانے پڑے، اس کو یاد کر لو. خناجر اور خناجر، خنجر کی جمع خناجر ہے، یہ بھی عربی لفظ ہے. اور حنجر یا حنجرتن یہ نرخرے کو کہتے ہیں. اور دل نکل آئے تھے، دل پہنچ گئے تھے نرخرے تک، یعنی گویا کہ دل اچھل کے باہر آ رہا تھا ہمارے خوف کے، دھڑکن جو دل کی پیدا ہوتی ہے انتہائی خوف میں، اس کیفیت کو اس آیت میں بیان کیا گیا ہے. یوں معلوم ہوتا تھا کہ دل منہ سے نکلے پڑتے تھے کہ باہر ہی آ جائیں گے، منہ سے نکلنا کہہ دیتے ہم، یہاں ہے کہ وہ پہنچ گئے تھے حنجرہ تک، یعنی وہ تو نرخروں تک آ گئے تھے معلوم ہوتا تھا. وَتَغُنُّونَ بِاللَّهِ ظُنُونَ، اور تم گمان کرنے لگے اللہ کے بارے میں کئی گمان. یہاں الظنون چونکہ الف لام کے ساتھ آیا ہے، لہذا یہ مفعول بھی ہو سکتا ہے، تظنون ظنن، ویسے تو مفعول مطلق ہوتا ہے نا، لیکن الظنون ظن کی جمع آئی ہے. اس میں ایک تو یہ نئی چیز ہے کہ یہ اصل میں ہے الظنون، نون کی زبر ہے، الف جو لکھا گیا ہے، یہ اس صورت میں دو تین آگے بھی لفظ آئیں گے، یہ صرف ایک وہ آیت کے حساب سے ہے، کیونکہ آیت اس طرح چل رہی ہے بصیرہ وغیرہ علیمہ مستورہ، تو فاصلے کی رعایت سے اس کو ظنون آ گیا، شعر میں یہ جائز ہوتا ہے. اس طرح آپ نے پڑھا ہے زبر کو کھینچ لیتے ہیں، زیر کو یہ کی طرح کھینچ کے پڑھا جاتا ہے، اس لیے اس کو ظنون آ یوں لکھا جاتا ہے. اور جب وقف کریں گے تو پھر ٹھیک ہے، نون الف نا ہی پڑھیں گے، ظنون باللہ ظنون نہیں کہیں گے، بلکہ چونکہ الف لکھا ہے ظنون آ ہی پڑھیں گے. اگر یہ نون الف نون الف نہ ہوتا تو پھر ہم اس کو پڑھ سکتے تھے تظنون باللہ الظنون، پھر تو ظنون نہ ہوتا، وقت اس طرح سے ہوتا. آگے وصل ہے نہیں یہاں تو، کیونکہ آگے ہے شروع ہو رہی ہے، شاید آگے کہیں یہ لفظ ہے، تو قراء کا پھر یہ ہوتا ہے کہ جی آگے وصل کرنا ہو تو پھر ظنون نل، وہ تو صاف ظاہر ہے، وہ تو آنا بھی اس طرح سے مل جاتا ہے. تو تم گمان کرنے لگے اللہ کے بارے میں، بے کمن کے بارے میں، کے ساتھ کئی طرح کے گمان، یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ کے بارے میں بدگمانیاں پیدا ہونے لگی تھی، یہ سچویشن ہی ایسی تھی کہ اتنی پریکیریس پوزیشن سچویشن کبھی مدینے کی زندگی میں نہیں ہوئی جو اس وقت تھی، تو یہ بھی خیال ہوتا تھا کہ پتہ نہیں بچنا ہے یا اب بالکل صفایا ہو جانا ہے شاید. اس طرح سے اللہ کے بارے میں بھی ظن پیدا ہونے لگنا، واقعی انسان کمزور ہے، معلوم ہوتا ہے کہ دلوں میں ایسی کیفیت تھی جس کو قرآن کریم نے یہاں بیان کیا. اور اس کے مقابلے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا تھے پوزیشن، وہ آگے بھی ذکر آ رہا ہے. هنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا، یہ وہ موقع تھا، هنالک وہاں، یہ وہ موقع تھا کہ ابتلی المؤمنون، آزمائش میں ڈالے گئے مومن، اور صرف آزمائش نہیں تھی، وزلزلوا زلزالا شدیدا، ہلا ڈالے گئے، سخت ہلا ڈالنا، یعنی جیسے زلزلہ شدید آتا ہے، وہ کیفیت زلزلے والی ہی تھی. وزلزلو یہ چار حرفی ہے، زلزلہ یو زلزلو، اور اس سے مجہول بنا ہے زلزلو، مصدر وہی آیا ہے زلزال، زلزلہ بھی مصدر ہو سکتا ہے، یعنی اگر یوں ہوتا زلزلو زلزلہ تن شدیدہ تن تو عربی میں درست ہوتا، لیکن وہ فاصلہ آیت کا جو ہے اس کی رعایت سے دوسرا مصدر آیا ہے بالکل، اور پھر مفعول مطلق ہے، ویسے بھی اس میں معنی تو اگر زلزلو زلزالن ہوتا نا شدیدن نہ ہوتا تب بھی اس میں ایک معنی تاکید اور یعنی زیادہ زور کا تھا، چے جائے کہ پھر مفعول مطلق پر لفظ شدید بھی آ گیا ہے، تو ان لفظوں میں وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ ظُنُونَا، اور اس میں عربی زبان کے لحاظ سے غور کرے تو وہ پکچر ہے اس وقت کی جو ذہنی کیفیت تھی اور نفسیاتی کیفیت تھی مسلمانوں کی. وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ، اور اس پوزیشن سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس وقت کو یاد کرو جب منافق کہہ رہے تھے، وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ، اور وہ لوگ کہہ رہے تھے جن کے دلوں میں بیماری اور کھوٹ تھا. یہ منافق اور مرض قلب الگ الگ کوئی پوزیشن ہے، تھوڑا منافق پکے منافق کو کہا گیا ہے، تھوڑا بہت جو ایمان کے بارے میں کمزور تھا اس کو مرض کہا گیا ہے. قرآن کریم میں جو تصوف والے پھر ڈیل کرتے ہیں دل کی کچھ بیماریوں کا ذکر ہے، وہ میڈیکل سینس میں نہیں، ان میں سے زیغ قلب کا ذکر آیا ہے، دل کا ٹیڑھا ہو جانا، مرض قلب دل میں بیماری ہونا، رہن قلب دل پہ زنگار چڑھ جانا، یہ تین تو ہیں، شاید کوئی اور بھی ہو دل کے ذمن میں، اندھا ہونے کا بھی آیا ہے، تالے پڑ جانے کا بھی ہے. تو یہ وہ کیفیتیں جب آدمی کی سوچ پر جو ہے وہ چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں. اب اس کو تفسیر والے شاید کوئی مزید وضاحت بھی کر سکتے ہوں گے، کیونکہ تالے پڑنا، اندھا ہونا اور بیمار ہونا وغیرہ، سنگ لگنا، مختلف کیفیات یہ دل کی بیان ہوئی ہیں. تو جن کے دلوں میں بیماری تھی اور جو منافق تھے وہ کہہ رہے تھے ما وعدنا اللہ ورسولہ، یہ ما نافیہ ہے کیونکہ آگے اللہ آ رہا ہے، نہیں وعدہ کیا ہم سے، وعدنا اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول نے دونوں فاعل ہیں وعدہ کے، اللہ غرورا مگر دھوکا، یعنی وعدن غرورن، یا ان معنی میں غرور غین کے پیش کے ساتھ مصدر ہوتا ہے، غین کی زبر کے ساتھ وہ دوسرا معنی تھا. تو اللہ رسول نے یہ سب دھوکہ ہی دیا ہمیں جو کہا ہے، اس میں اشارہ ہے ان کا شاید اور بھی ہو کہ فتح ہو گیا اصل، لیکن اس موقع پر ایک عجیب بات ہوئی تھی جو خندق کے کھودنے کے دنوں میں ہوئی ہے، کہ جب خندق کھودی جا رہی تھی تو اس میں درمیان میں کہیں چٹان آ گئی تھی جو ٹوٹتی نہیں تھی، تو جس پارٹی کے ذمے وہ دس دس آدمیوں کے ذمے ٹکڑے لگائے گئے تھے کہ یہ تم نے کھودنا ہے، یہ تم نے، دس دس آدمیوں کو مختلف وہ تقسیم کر دیا گیا تھا، تو ان سے جب وہ نہ ٹوٹی تو وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے. یہ مشہور واقعہ ہے جو جنگ خندق کے سلسلے میں بیان کیا ہوا ہے. اور گھبراہٹ اور وہ عالم تھا، دشمن تو سر پہ آنے والا تھا، اطلاع آپ کو ہو گئی تھی کہ وہ شوال میں آنے والے ہیں کہیں، تو اس پتھر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لائے اور آپ نے وہ جو کدال تھی یا جو چیز بھی جس سے کھود رہے تھے وہ اس پتھر پہ ماری اور اتنے زور سے لگی کہ اس میں سے، یوں بھی پتھر پہ مارے تو چنگاری سی نکلتی ہے، چنگاری سی نکلی. آپ نے تکبیر پڑھی اور اس موقع پر تین ضربے لگے اور تین پیشین گوئیاں کی ہیں غالباً، ایک تو یہ ہے کہ سارا عرب فتح ہوگا، دوسرے میں کہا کہ کسرا کے خزانے مجھے دے دیے گئے، تیسرے میں کہا کہ روم والوں کی حکومت مجھے دے دی گئی ہے. تو بات عجیب ہے، وہ کافر کہتے تھے واہ جی واہ، پیشاب کرنے تو جا نہیں سکتے ڈر کے مارے، اور روم اور ایران کی حکومتیں فتح ہو رہی ہیں. واقعی بڑی عجیب بات ہے کہ اس موقع پر منافقوں کو وہ حیلت، واقعی مسلمانوں کی یہ لیٹرین تک جانا بھی خطرے سے خالی نہیں تھا. تو اس وقت یہ پیشین گوئی کرنا یہ غالباً اس کی طرف اشارہ ہے کہ یہ سارے دھوکے دے رہے ہیں اس قسم کے ہمارے،
بلکہ باتیں مان لیتے ہیں.
ہاں یہی ہوتا ہے کہ ہم کافروں کے ساتھ ہوتے، سیدھی بات ہے. مقداد بن الاسود کا شاید واقعہ صحابی ہے، وہ بہت بوڑھی عمر انہیں پائی تھی اور دمشق میں غالباً یا حمص میں رہتے تھے، اور اتنے بوڑھے ہو گئے تھے کہ اس وقت کوئی مطلب کہیں کوئی صحابی زندہ تھا، وہ بھی ان میں سے تھے ایک، شاید میرے خیال میں ان کی نظر بھی ختم ہو چکی تھی یا کچھ. تو پھر لوگ جاتے تھے کہ بھائی اچھا فلاں جگہ ایک آدمی رہتا ہے جی جس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیکھا ہے، تو ایک نوجوان ان کے پاس بھی آیا اور لوگ بھی آتے تھے، کچھ سوال کیا اور اس نے کہا کہ حضرت آپ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے؟ تو کہنے لگے بھائی دیکھا کیوں نہیں، تو ہم تو ان کے ساتھ رہے. تو کہنے لگا جی کتنی مبارک ہیں یہ آنکھیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اور پھر کہا کہ کاش ہم بھی ہوتے اس دور میں، اس نے کہا شکر کرو کہ اس دور میں نہیں تھے، ریڈی میڈ مسلمان ہو گئے ہو. ہاں جی، وہ زمانہ کوئی زمانہ تھا. جو تکلیفیں ہم نے دیکھی ہیں وہ تو اللہ نے جس کو ہدایت دی ہدایت دی، ورنہ وہ پوزیشن تو واقعی اگر آدمی اپنے حساب سے سوچے نا، کہ اپنے ایمان کو ٹیسٹ کرے کہ اگر میں رسول کے زمانے میں ہوتا تو کیا کرتا، بھائی یہ ایک ٹیسٹ ہو سکتا ہے. اتنے خطرناک وقت میں ان لوگوں کا، اب ہم تو قصہ پڑھتے ہیں تو تعجب کرتے ہیں نا، اور داد دیتے ہیں اور نعرہ تکبیر اور یا رسول اللہ کرنے. پوزیشن دیکھیے نا، جنگیں اور بھی ہیں، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ پوچھا گیا تھا کہ شاید حضرت عائشہ نے سوال کیا تھا کہ آپ پر اپنے سارے عرصے میں سب سے وقت سخت وقت کون سا گزرا ہے، تو آپ نے ذکر کیا وہ طائف والے واقعہ کا. کہیں سوال ہوا کہ کیا خندق کا موقع سب سے خوفناک نہیں تھا، آپ نے کہا نہیں وہ بھی کوئی خوفناک واقعہ نہیں تھا، کیونکہ تو ایک خوف تھا نا دشمن کا، وہ تو اللہ پر یقین تھا تو وہ تو ہر جگہ تھا، لیکن طائف میں جو ان لوگوں نے سلوک کیا تھا نا وہ زیادہ گراؤ گزرا تھا، کہ پتھر مار مار کے وہاں سے بھگایا تھا. ایسا تو ابو جہل کو بھی نہیں سوچی تھی یہ چیز، اور ابو لہب کو بھی جو طائف والوں نے کیا تھا. تو بہرحال وہ انفرادی طور پر تھا، یہ سارے مسلمان اس میں انوالو تھے. وہ کہتے تھے یہ تو سب دھوکھا وکھا ہے جناب. وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، اور پھر اس وقت تو یاد کرو جب ان میں سے ایک گروہ نے یہاں تک کہہ دیا، طائفہ گروہ، منہم، ہم کی ضمیر منافقین اور دلوں کے کھوٹ والوں کے لیے، یا اہل یثرب، اے یثرب والو. یثرب پڑھا ہوا آپ نے، مدینہ منورہ کا پہلا نام تھا، بلکہ اس پوری وادی کا نام یثرب ہے جو تقریباً 10 میل لمبی 10 میل چوڑی بنتی ہے، جبل احد سے جنوب کی طرف اور نیچے جبل عائر ہے، دونوں طرف لابے کہلاتے ہیں. لابا وہ شاید لاوے ہی کی بگڑی ہوئی شکل ہو، والکینک بالکل چٹانیں ہیں کالے رنگ کی، بڑی عجیب و غریب، اس میں سے تو کوئی آدمی پیدل مشکل سے گزرے تو گزرے، ورنہ نہیں گزر سکتا. تو ان کے درمیان یہ ایک وادی تھی جس میں تھوڑی بہت پہاڑیاں تھیں، لیکن زرخیز وادی تھی، نخلستان تھے، کھیتی باڑی ہوتی تھی، اور اس میں کوئی 5-7 بستیاں تھیں الگ الگ، لیکن مین بستی کا نام وہ پھر یثرب بھی تھا، جو بعد میں مدینہ منورہ اس کا نام پڑا مدینہ النبی ہونے کے لحاظ سے. یثرب غیر منصرف ہے، اس لیے بھی کہ یہ ویسے وزن فعل بھی ہے، یثرب سارا بھائی یثرب وزن فعل بھی ہے، اور پھر مؤنث بھی ہوگا، شہر کا نام ہے، علم ہونے کی وجہ سے یہ دو باتیں اس میں ہیں، بہرحال وزن فعل بھی اور علم بھی، جس کی وجہ سے وہ غیر منصرف ہوا ہے. اے یثرب والو، یہی ایک جگہ قرآن کریم میں مدینہ کا یہ نام آیا ہے، اور بعد میں شاید روایتوں میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یثرب نہ کہو آپ، بلکہ یہ جو یثرب کے والی وغیرہ نعتوں میں کہتے ہیں یہ ایک لحاظ سے اس حکم کے خلاف ورزی بنتی ہے، لیکن بہرحال پرانے نام کی وجہ سے شاعری میں یہ لسنس ہو سکتا ہے. اور علم بھی دو وجہ ہوتی ہے نا غیر منصرف ہونے کی، ایک تو علم ہو گیا اور ایک وہ، اور تانیث اس وجہ سے ہے کہ شہر کا نام ہو گیا، اس لیے یثرب کو مؤنث بولیں گے. لا مقام لکم، مقام یہ اقام یقیم سے، اس میں مفعول کا صیغہ ہے، قام یقوم سے نہیں، ورنہ مقام ہوتا. اقام یقیم کسی جگہ ٹھہرنے کے معنی میں بھی آتا ہے، اور اس سے مقیم بنے گا اسم فاعل، مقام بنے گا اسم مفعول، اور جو اسم مفعول ہوتا ہے مزید فی میں وہی ظرف ہوتا ہے، لہذا میں نے وہی ہوگا ٹھہرنے کی جگہ، ظرف کے معنی میں آئے گا، یا وقت کا معنی لے لے. اب تمہارے ٹھہرنے کا کوئی وقت نہیں ہے، اب تمہارے ٹھہرنے کی کوئی جگہ نہیں ہے. لا مقام لکم، لا نفی جنس آیا ہے، فرجعو پس لوٹ جاؤ. لوٹ جاؤ سے یہاں مراد جو ہے اس سچویشن کو سامنے رکھے تو بنتا ہے مدینے کی طرف آ جاؤ. یہ مدینہ کے شمال میں تھا دشمن کے آدمی، اور یثرب شہر جو ہے وہ جنوب میں تھا، تو فرجعو کا معنی یعنی اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ، اس خندق کے پر پہرا دے رہے تھے نا، تو یہ مراد غالباً ہے کہ اب یہاں کھڑا ہونا اور مقابلہ کرنا بےسود ہے، چلو واپس. یعنی یہ بھی بددل کرنے کی مزید بات تھی، ایک تو سچویشن خطرناک، ایک پھر بددل کرنے والے. وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ، اور ان میں سے ایک گروہ اجازت مانگتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، استاذنہ یستاذنہ اجازت مانگنا، ان میں سے ایک گروہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگتا. نبی یستاذن تو مفعول ہو کر آیا، یقولون کہتے ہیں یا کہتے تھے، ان بیوتنا عورہ، کہ ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں. ترجمہ با محاورہ تو یہی ہوگا, اور عین واو رے مادہ ہے, اور اس سے ورب تو ویسے آ رہا یا ارو بھی استعمال ہوتا ہے, لیکن بنیادی ورب اویر یا آوار ہوتا ہے. سمع یسما سے آئے گا تو پھر واو نہیں گرے گی, اگر نصرہ سے آئے تو پھر آ رہا یا ارو ہو جاتا ہے. اویر یا آواروں کا اصل معنی کانا ہونا, ایک آنکھ کی نظر کا ضائع ہو جانا. اس سے جو کانا آدمی ہو اس کو کہتے ہیں آور, اور عورت ہو تو اسے کہیں گے اورا. او جمع اورن بنے گی. اس معنی سے اورا کے لفظی میں نے یہ لفظ ویسے پہلے آ چکا ہے دو جگہ, ثلاث اورات لکم بھی آیا ہے. اورا دراصل اس مقام کو کہتے ہیں جو کسی کی نظر یا حملے وغیرہ کے سامنے بالکل ایک طرح سے ایکسپوز آپ کو کر دے. اسی لیے کمزور پوائنٹ کو بھی اورا کہتے ہیں. میدان جنگ میں مثلا لڑ رہے ہیں تو کسی سامنے کے مقابل کی کوئی جگہ نظر آئے کہ یہاں نظر یا تلوار مارے کام دے جائے گی, وہ اس کا مقام جو ولنریبل ہے وہ بھی اورا کہلاتا ہے. پھر اس سے پردے اور سطر کے معنی بھی پیدا ہوتا ہے, اور یہاں وہی مراد ہے ولنریبل کے معنی میں ہے. ہمارے گھر ولنریبل ہیں, یعنی ان کی کچھ حفاظت نہیں کی گئی, خطرناک ہیں, غیر محفوظ ہیں. اس وجہ سے اورا کا ترجمہ غیر محفوظ کیا گیا شاید, اور اردو والوں نے کچھ اور بھی کیا ہو شاید. اورا
ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں.
اچھا ایک بات یہ بھی یاد رکھیے کہ اورا تو اس پوزیشن کو کہتے ہیں نا, ولنریبلٹی جسے کہے, تو وہ پھر یہاں عربی میں ہم کہیں گے ان بیوتنا ذات اورا, یعنی اصل محظوظ یہاں یوں ہے کہ ہمارے گھر اورا والے ہیں. اورا تو وہ نہیں نا بن گئے, وہ تو اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں سے حملہ ہو سکتا ہو. تو اس طرح سے اورا ذات اورا کے معنی میں آیا یہاں لفظ, کہ ہمارے گھر جو ہیں وہ غیر محفوظ ہیں, وہ ان پر حملہ ہو سکتا ہے یا کچھ. وما ہی اب عورتن, حالانکہ وہ غیر محفوظ نہیں ہے. اردو میں کیا بتایا بولے؟
کھلے پڑے ہیں.
کھلے پڑے ہیں یوں نہیں کہ دروازے کھول رکھے ہیں, بلکہ مراد یہ حملے کے لیے کھلے ہیں. ان معنوں میں آیا ہے. ہاں جی, حملے کی ذات میں یا امکان ہے. غیر محفوظ والا ترجمہ کچھ شاہ صاحب نے کیا, نا مضبوط, مضبوط نہیں ہے. اچھی اچھا, وما ہی اب عورا, حالانکہ وہ عورا نہیں ہے.